5 ہجری میں سورہ آداب گویا پہلے آئی اور 6 ہجری میں سورۃ النور گویا کہ وہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے. اگلی بات یہ کہ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ پردے کے بارے سے کچھ احکامات آئے تھے, وہی پردے کے احکامات سورہ احزاب میں بھی آئے ہیں. فرق یہ ہے کہ عنوان یہ دیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ یا نامحرم کے سامنے خاتون کا پردہ, اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا بیان, اور سورت النور میں گھر کے اندر کا پردہ بیان ہوا, یعنی محرم کے سامنے خاتون کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو سورہ احزاب گھر سے باہر کا پردہ اور سورہ نور گھر کے اندر کا پردہ. مگر ذہن میں رکھیے سورہ احزاب پہلے آئی, باہر کا پردہ پہلے بتا دیا گیا, اور سورہ نور بعد میں آئی سن 6 ہجری میں. اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 35 جو کہ مشکل ترین تمثیل ہے قرآن کی, جو سورہ نور کا 5 رکوع آپ نے منتخب نصاب میں بھی پڑھا تھا, وہ ایمان کی کیفیت کا بیان آیا ہے. حقیقی ایمان کے لیے تمثیل پیرابل بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 35 میں. ایمان اندر ہو تو عمل میں کیا کچھ دکھائی دے گا, کہ اہل ایمان کی وہ صفات سورہ احزاب کی آیت 35 میں ہمارے سامنے آئیں گی. اگر میں اس کے چند الفاظ تلاوت کروں تو آپ کو یاد آ جائے گی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, یعنی یہ جوڑے ہیں 10 جو اللہ تعالی نے بیان فرمائے, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں. یہ آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بڑی خوبصورت مماثلت ہے. ادھر آیت 35 حقیقی ایمان کی تمثیل, اور ادھر آیت 35 حقیقی ایمان ہو تو اعمال میں کیا کچھ دکھائی دے گا اس کا بیان سورہ احزاب کی آیت 35 میں. اسی طرح سورہ نور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی ہوئی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور اللہ نے ان کی برات کے لیے جو ہے قرآن میں آیات نازل فرمائی. یہاں اسکینڈل کس کے خلاف کھڑا کیا لوگوں نے؟ رسالت مآب کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت زینب, جب ان کو طلاق ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا, جو کہ اللہ کے نبی کی تھی پھوپھی زاد بہن, اور حضرت زید کون تھے؟ وہ مشہور تھے منہ بولے بیٹے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور زمانۂ جہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا. اب اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس لڑکی سے جو کہ اس منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے شادی کرنا اس اثر کا وہ ممنوع سمجھا جاتا تھا. تو یہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے الزام شروع کر دیے, یہ بھی ایک مماثلت کا پہلو. اسی طرح سورہ نور میں منافقین کا ذکر آیا تھا آخری رکوعوں میں, اسی طرح سورہ عذاب میں بھی منافقین کا طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 55 میں خلافت کے عطا کیے جانے کا وعدہ ہے. سورہ عذاب میں غزوہ عذاب کا بیان ہے, جو کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا, کہ جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قریش تمہارے خلاف حملہ نہیں کریں گے بلکہ اب ہم ان کے خلاف جائیں گے. پھر صلح حدیبیہ اور 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ. تو سورہ نور آیت 55 خلافت کے عطا کیے جانے کا بیان, سورہ عذاب میں غزوہ عذاب کا بیان رکوع نمبر 2 اور 3 میں, جو کہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں, جس کے نتیجے میں آگے چل کر غلبہ دین کا معاملہ پائے تکمیل کو پہنچا ہے. تو یہ بہت سے اعتبارات سے مماثلت یا ریزمبلنس ہے سورہ نور اور سورہ احزاب کے مضامین میں. آج انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کریں گے. اس تھوڑی سی تمہید کے بعد آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور باقاعدہ اس کا مطالعہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کیجیے, ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کفار اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجیے, ان کی بات کو نہ مانیے. ویسے اطاعت پیروی کے معنی میں آتا ہے, یہاں مراد دی گئی ان کی بات کو اہمیت نہ دیں اور ان کی بات کی پیروی کی کوشش نہ کریں. تو فرمایا کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کفار اور منافقین کی باتوں کو اہمیت نہ دیجیے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک, اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی اس کی اتباع کیجیے, اس کی پیروی کیجیے. یہ وہ بات ہے جو رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق کہی, قرآن نے کہلوائی آپ سے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی. یہی بات سورہ اعراف کے آخر میں بھی آتی ہے کئی مرتبہ آئی, کہ میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. اب جوڑیے دو باتوں کو, اللہ کے رسول کے اقوال کے متعلق بھی قرآن کی گواہی ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے. سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ پر، تو آپ کے اقوال اللہ کی وحی کی نگرانی میں. نمبر دو، آپ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کی وحی کے تابع ہو کر ہوتا تھا، جیسے سورہ آراف کی آخری آیات میں سے ایک آیت کا حوالہ دیا گیا. تو آپ کی زندگی سرٹیفائیڈ بائی ڈیوائن گائیڈنس ہے، آپ نے جو فرمایا اللہ کی وحی کے تابع ہے، آپ نے جو کیا وہ اللہ کی وحی کے تابع ہے، تبھی تو کامل ترین رسول آپ کا قرار دیا گیا. اسی سورت کی آیت اکیس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. فرمایا کہ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجئے پیروی کیجئے اس کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس سے خوب واقف ہے، اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی یہاں خطاب کا رخ اب بدل کے تمام لوگوں کی طرف، آغاز کس سے ہوا؟ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اے نبی. نمبر دو، منافقین اور کفار کی باتوں کو اہمیت نہ دیجئے. نمبر تین، اللہ کی وحی کی پیروی کیجئے. نمبر چار بھی پڑھ لیتے تیسری آیت میں، چوتھی آیت میں، تیسری آیت میں وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے. چوتھی ہدایت یابی، اللہ پر توکل کیجئے. خطاب شروع کس سے ہوا؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رہنمائی سب کے لیے، اس لیے درمیان میں آ گیا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کافی ہے بطور کارساز کے. یہ تین آیات ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، چار ہدایات بھی آ گئی، تقویٰ، منافقین و کفار کی بات کو اہمیت نہ دینا، اللہ کی آئی وی اللہ کی طرف سے آئی وحی کی پیروی کرنا، اور اللہ پر توکل کرنا. خطاب اولاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر رہنمائی تمام اہل ایمان کو دی جا رہی ہے. اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے پردے کے احکامات کا بیان جب آئے گا تو خطاب ہو کس سے رہا ہوگا؟ ازواج مطہرات سے، جس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے. ابھی پڑھیں گے ان آیات کو، تو پھر ان آیات میں یہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے. تو اللہ کے نبی تو تقوی اختیار کریں اور امت کے مرد تقوی اختیار نہ کریں گے؟ اللہ کے نبی تو اللہ پر توکل کریں اور میں اور آپ نہ کریں توکل، کتنی بیوقوفی کی بات ہو جائے گی. اس لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ خطاب آپ سے تو ہے لیکن رہنمائی ساری امت کے لیے ہے. آگے چلتے ہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اچھا ایک بات اور، سورہ نور میں معاشرتی ہدایات بھی تھی نا، پردے کے ساتھ کچھ اور ہدایات بھی تھیں، اسی طرح سورہ آداب میں بھی معاشرتی مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے، اور کچھ غلط رسومات جو وہاں پر پیدا ہو گئی تھی ان کا ازالہ بھی کرایا گیا ہے. جیسے کہ اس اگلی آیت میں دو باتوں کا تذکرہ، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ہر انسان کے وجود میں اللہ نے ایک ہی دل رکھا. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری ان بیویوں کو جن تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا. اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل رکھا، اس کی تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہر انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے، ہر انسان کی ماں بھی ایک ہوتی ہے. زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، مشرکین مکہ کے ہاں بقول ڈاکٹر صاحب کے، طلاق مغلظ سے بھی زیادہ مغلظ در مغلظ طلاق کو دیتے تھے. سمجھ رہے؟ طلاق مغلظ کیا ہوتی؟ تین دے دی مسئلہ ختم. اس سے بھی مغلظ در مغلظ کیا کہتے تھے اپنی بیوی کو، تم تو میری ماں کی طرح ہو، تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. جیسے ماں سے نکاح حرام ہے، وہ محرم ہے، ایسے بیوی کو بھی اپنے پر یہ کہہ کر حرام کر لیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نہیں جاتی، اس سے غلط طرز عمل ہے. یہ مسئلہ وہار کا مسئلہ کہلاتا ہے، قو کے بعد و وہار، و ہا الف را. اس وہار کے مسئلے کو قرآن نے ڈسکس کیا سورہ مجادلہ کے آغاز میں، 28 پارے کی پہلی سورت، سورۃ المجادلہ کے آغاز میں اس کو ڈسکس کیا گیا. تو بتایا گیا کہ نہیں، جیسے ایک انسان کے وجود میں دو دل نہیں، ایسے کسی انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی کے دو باپ نہیں ہو سکتے. تو تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا نہ کہو، اس طور پر کہ وہ یہ محسوس ہو کہ فلاں اس کا باپ تو کوئی اور، اب منسوب کسی اور کی طرف کیا جا رہا ہے، یہ غلط طرز عمل ہے. اس مسئلے کو آگے چل کر اور کھولا جائے گا اور ڈسکس کیا جائے گا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ بات آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ. ابھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا. تو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہ بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ تمہاری اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اللہ کی شریعت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تم پر حرام ہو جائے، یا منہ بولا بیٹا تمہارے کہنے سے حقیقی بیٹا ہو جائے، یا منہ بولا بھائی ہیں حقیقی بھائی بن جائے، نہ ایسا نہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ تو حق کہتا ہے، اللہ تو صحیح بات بیان فرماتا ہے. آج بھی معاشرے میں جب پردے کے حوالے سے بات ہو، بھائی اس سے بھی پردہ کرنی ہے، تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے. سورہ یوسف کا مطالعہ ہو گیا ایک سالہ کورس میں، یاد آیا وہ کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام منہ بولے بیٹے ہی تھے نا، پھر معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اصل ہوتا ہے، نقل نقل ہوتا ہے، معاملات بگڑنے کا امکانات ہوتے. تو نہیں، واللہ یقول الحق، اللہ حق بات بیان فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. ادعوہم لآبائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپوں کے ناموں سے پکار، ان کو منسوب کرو تو ان کے اپنے اصلی والد کی طرف. ہوا قصت عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بس اگر تم ان کے والدوں کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، مولا سے وَمَوَالِيكُمْ، ورنہ اردو میں پڑھیں گے تو الٹے معنی ہو جاتے ہیں، موالی ہے نا، مولا سے. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. اگر ان کے والدوں کا نام پتہ ہے تو ان بچوں کو ان کے اصل والد کی طرف ہی منسوخ کیا جائے. ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کے مسئلے آتے ہیں تو وہاں پر گارڈین شپ کے اندر نام لکھوایا جا سکتا ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے، وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ان کو منسوخ کرو اول ان کے والدوں کی طرف، اور اگر ان کے والد کا معلوم نہ ہو، جس کا امکان آج کے دور میں کم ہے، لیکن بالفرض اگر معلوم نہ ہو، تو اپنے آپ کو تم جو ہے یہ سمجھو کہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ رشتہ تمہارا ان کے ساتھ رہے، حسن سلوک کا معاملہ رہے، وہ ٹھیک ہے. اور ایک بات وہ ہوتی ہے، وہ جو دودھ پینے کی مدت کے دوران اگر کسی نے گود لے لیا اور خاتون نے دودھ پلا دیا، تو پھر وہ پردے کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں. وہ کون سی ماں بن جائے گی؟ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. اس خاتون کی ساری بیٹیاں جو اس کی کیا بن جائیں گی؟ چلے وہ زیادہ آئیڈیل سچویشن ہونے کا امکان ہے، مگر اس میں بھی کیا ہے، کل کو دو بیٹے ہو گئے اپنے اور، تو پھر آگے چل کے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ رضائی تو رضائی ہے نا، حقیقی تو نہیں اس معنی میں، منہ بولا منہ بولا ہے، لے پالک حقیقی حقیقی نہیں، اتنا جی گردہ نہیں ہوا کرتا لوگوں میں عام طور پر، اس لیے پسندیدہ معاملہ نہیں ہے. کہیں پردے کے مسائل آئیں گے، کہیں نفسیاتی مسائل آ جائیں گے، بتایا نہیں جاتا. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، کہیں سے پتا چلتا، اچھا یہ میرا حقیقی باپ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا شوق لگے گا اس کو جا کر، کیا نفسیاتی اس پر حملے ہو جائیں گے، اس کے لیے شاکنگ قسم کا معاملہ ہوگا. تو یہ پسندیدہ نہیں، یا تو پھر یہ کہ اس کو حقیقت بتائی جائے، جو کہ مشکل لگتی، یا پھر وہ دودھ پلانے کی مدت کے دوران اگر لیا اور دودھ پلانے کا معاملہ ہو گیا، تو وہ پردے کے جو مسائل پیش آتے ہیں اس سے بچنا یا اس کا حل ہونا، اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم سے جو غلطی ہو گئی اس بارے میں، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو پورے دلی ارادے کے ساتھ کرو گے اس پر معاوضہ ہوگا. جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، آئندہ یہ حرکتیں نہ ہو، اس میں شریعت کے حکم کو پیش نظر رکھو. جو پہلے ہو گیا لا علمی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، معاف ٹھیک ہے، لیکن اب جو جان بوجھ کے یہ کام کرے گا وہ بہت بڑا گناہ ہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے، کہ اس نے تمہیں سبیل عطا فرما دی، رہنمائی اور ہدایت عطا فرما دی. ایک حدیث بخاری شریف کی، جس نے اپنے آپ کو اپنے والد کی بجائے کسی اور کی طرح منسوب کیا، اپنے والد کی بجائے، وہی لے پالا وہ اس طرح کے معاملات میں، اپنے والد کی بجائے، حقیقی والد کی بجائے کسی اور کی طرح منسوب کیا، جانتے بوجھتے اس پر جنت حرام. یہ بخاری شریف کی حدیث، اتنا سخت معاملہ ہے. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محبوب ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ امت کے لیے کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اگر ان کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، تو وہ امت کے لیے کیا ہوئے؟ اب اللہم، کیا والد کے درجے میں، امت کی مائیں ہیں نا، نبی کے ازواج مطہرات، تو نبی کیا ہوئے ہمارے لیے؟ والد کے درجے میں ہوئے. یہ محذوف مانا گیا ہے، اور بعض قرا دور نبوی میں اس کو پڑھتے بھی تھے. واب اللہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا ہے؟ والد کے درجے میں. اور احادیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے گویا بمنزل باپ کے ہوں. جو شفقت باپ میں ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, تو ہم اللہ کے رسول کی روحانی اولاد تو ہے ہی نا. تو امہات کو کہا گیا, تو ازواج مطہرات کو کہا گیا وہ امت کی مائیں ہیں, تو رسول اللہ کا مقام ہمارے لیے والد کے درجے میں ہوا. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محبوب ہیں. حدیث میں آتا ہے مشہور حدیث بخاری کی, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ہے بخاری کی. بخاری اور مسند احمد کی ایک اور ہے مشہور ہے, وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو دل کی بات یوں بیان کر دی, یا رسول اللہ میری ذات کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے لگاتے نہیں, یا رسول اللہ میری جان کے سوا باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر توقف فرمایا, خاموش ہوئے ہوں گے, سوچا ہوگا شعوری طور پر, فرمایا کہ الان یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے میری اپنی ذات سے بڑھ کر محبت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ ہے حب رسول کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم, جان سے بڑھ کر ان سے محبت. یعنی ہماری جو بھی ضروریات ہیں وہ قربان ہو سکتی ہیں, مگر رسول اللہ کی محبت, ان کی اطاعت, ان کی اتباع, ان کا مشن, ان کا کام, ان کا اسوہ, یہ قربان نہیں ہو سکتا. وہ مقصد ہے, باقی سب کچھ چیزیں وہ ضرورت ہیں. ضرورت قربان کی جا سکتی ہے, مقصد قربان نہیں کیا جا سکتا. وہ ازواج ہوں امہات ہوں, اور ان کی ازواج مطہرات امت کے لیے مائیں ہیں. مائیں تو ہیں مگر پردہ کرتی تھی کہ نہیں جی؟ اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا آئے 53 میں, امت کی ماؤں سے بھی ہے صحابہ, نبی کے صحابہ کچھ مانگنا ہو من وراء حجاب تو پردے کے پیچھے سے بھاگنا. مائیں ہیں لیکن حجاب کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود. تو ازواج ہوں امہات ہوں, اور ان کی ازواج مطہرات ان کی یعنی اہل ایمان کی مائیں ہیں. اسی لیے اما عائشہ کہتے ہیں نا, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, اور جو رحمی رشتے دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں اور مہاجرین میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. کیا مطلب؟ یہ رشتہ تو ہے اصولی اور فکری اور نظری اعتبار سے کہ نبی منزل باپ ہے امت کے لیے اور ان کی ازواج مطہرات مائیں ہیں امت کے لیے, مگر وہ جو نسبی تعلق ہوتے جس میں پھر محرم نہ محرم کے معاملات آئیں گے, جس میں پھر نسب کا معاملہ آئے گا, جس میں خاص طور پر وراثت کے معاملات آئیں گے, اس میں کس کا رتبہ یا درجہ زیادہ ہوگا, کون زیادہ قریب ہوگا؟ جو رحمی رشتے دار ہو. اللہ کے رسول تشریف لائے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر کون سا رشتہ آپ نے قائم فرمایا تھا؟ مواقعات کا رشتہ. مواقعات کے رشتے میں بھائی کو بھائی بنا دیا, مہاجر کو انصار کا. لیکن سورہ انفال میں آیت آ گئی یہی بات جو یہاں پر ہے نا, اولا فی کتاب اللہ ببعض فی کتاب اللہ, یہی بات سورہ انفال میں بھی آئی کہ جو ایمان والا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ بجا, مگر نسب کا تعلق, محرم نہ محرم کا تعلق, وراثت کا تعلق, اس کے اعتبار سے زیادہ قریب کون ہے؟ جو رحمی رشتے دار ہوں. یہ بات بھی واضح کر دی گئی. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہو. تم نے اپنے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر کسی کو بھائی بنایا, اس کے ساتھ اسے سلو کرو, شریعت نے اس کی تمہیں اجازت دی ہے, ان کے ساتھ تبادلہ کرو تحائف کا, اس سے سلو کرو, کھلاؤ پلاؤ, سب جائز ہے. حتیٰ کہ گو کے وارث کا حصہ نہیں ہے ان کے لیے, حتیٰ کہ وراثت میں ان کا حصہ تو نہیں, مگر کون سا آپشن اویلیبل ہے؟ وصیت کا آپشن اویلیبل ہے. کتنا؟ 1/3 کا. کوئی منہ بولا بیٹا بھی دے سکتا ہے, اور ممکن ہے وہ خدمت گار بھی زیادہ ہو لیکن وراثت میں حصہ نہیں, 1/3 کا آپشن ہے. دادا ہے اس کا پوتا ہے, مشہور مسئلہ ہے نا, آیا کبھی کلاس میں ڈسکشن میں؟ ہاں جی, یہ جو ممکن ہے سنت کہہ رہے, دیکھو جی کیسی شریعت ہے تمہاری, پوتے کو حصہ نہیں دیتے. یعنی دادا ہے اے, دادا کا بیٹا بی, اور دادا کا پوتا سی. بی کا انتقال ہو گیا, بی چلا گیا دنیا سے, اب پوتا اور دادا, دادا کا انتقال ہوگا تو پوتے کا کوئی حصہ نہیں, پوتے کا کوئی حصہ نہیں. او جی دیکھو جی دادا کا حصہ نہیں ہو, پوتے کا حصہ نہیں ہے. ارے بھائی دادا کے پاس آپشن ہے نا 1/3 کا. ہو سکتا ہے کہ دادا کے جو اور بیٹے ہوں یعنی پوتے کے چچا, ان کا 1/3 بھی نہ بنتا, 6 چچا ہے تو 1/3 تو نہیں بنے گا نا. لیکن دادا کو آپشن کتنا اویلیبل ہے؟ 1/3 کا, جو کہ چاہے اس کے چچاؤں سے زیادہ بھی ہو جائے. دادا کو تو فکر ہے نہیں, دادا کا تو محبت ہے نہیں پوتے سے، آپ کو بڑی تکلیفیں بھی دادا کے حصے میں یا دادا کے ترکے میں اس کا حصہ کیوں نہیں؟ تو شریعت نے آپشن کائے کا دیا، ون تھرڈ کا، بہت پیارا دوست ہے، ساتھی ہے، دینی بھائی ہے، وراثت میں حصہ نہیں، بس. لیکن ون تھرڈ کا آپشن اویلیبل ہے، یہ کرنا چاہو تو سلوک کر سکتے ہو. ایک عمومی سلوک ہے، کھانا پینا، دوست احباب کے ساتھ تحفے طائف کا تبادلہ، وہ اپنی جگہ، لیکن وراثت تک میں ون تھرڈ کا آپشن دیا گیا کہ ایک تہائی کی حد تک وصیت غیر وارث کے لیے کی جا سکتی ہے. کوئی 35% کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر 35% کی وصیت کر دے تو کیا ہوگا بتائیے؟ اپلائی کریں گے 33%، اور 2% اپلائی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ شریعت نے ون تھرڈ کی گنجائش دی. ٹھیک ہے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. کان ذلک فی الکتاب مذکورا، یہ بات تو کتاب میں طے شدہ ہے، یعنی اللہ کے کلام میں اس بات کا حکم دے دیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور اے نبی آپ سے بھی، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی علیہم الصلاۃ والسلام. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے عہد بھی لیا، پکا عہد. کاہے کا عہد لیا؟ کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہو. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ عہد ہے جو تمام انبیاء اور رسول سے لیا گیا. اس کا تذکرہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بھی آتا ہے، جہاں تمام رسولوں سے عہد لیے جانے کا ذکر ہے. اور یہاں سورہ آزاب جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 7، اس میں خصوصاً 5 رسولوں کا نام بھی لیا گیا ہے. سورہ آل عمران کی جو آیت 81 ہے، وہاں اس بات کا عہد لیا گیا کہ وہ اپنے سے پہلے جب بھی کوئی رسول نبیوں کے سامنے بھی آئیں گے، ان کی تصدیق کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے. جو عہد رسولوں سے لیا جاتا رہا، وہ ان کی امتوں پر بھی لازم اور بائنڈنگ تھا. آل عمران کی 81 میں بھی اس کا ذکر ہے، یہاں احزاب کی آیت نمبر 7 میں بھی ذکر ہے. ایک عہد عہد الس ہے، عقل میں سارے انسانوں سے لیا گیا. آل سورۃ الاعراف آیت 172، سارے انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا، اس کی تشریح بخاری اور دیگر احادیث میں، سارے ارواح کو پیدا کیا گیا اور رب نے اقرار دیا. آل الاعراف، الاعراف 172، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے. ایک رائے کہ وہیں انبیاء سے خصوصی عہد لیا گیا، جب بھی آپ کے سامنے کوئی رسول ہے، آپ اس کے ساتھ اس کے بعد ایمان لائیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے. تمام سے اس لیے لیا کہ پھر یہ ان کی امتوں پر بھی بائنڈنگ تھا. ایک روایت یہ ملتی احادیث میں کہ یہ عہد بھی لیا گیا کہ آخری رسول پر ایمان لائیں گے آپ، ٹھیک ہے. اور اس کی شکل کب بنی؟ شب معراج میں سارے انبیاء کو پیش کیا گیا اور رسالت مآب میں ان کی امامت فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وہ پہلو عہد کے جو تمام انبیاء رسول سے لیے گئے. یا 5 رسولوں کا نام لیا گیا، اللہ کے رسول سے تو خطاب ہے وامین کا، اور پھر نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان 5 رسولوں کو اولو العزم من الرسل کہتے ہیں. اولو العزم، عزم و ہمت والے، اولو العزم من الرسل، عالی ہمت رسول کہا جاتا ہے ان 5 رسولوں کو. اور ان کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، ان کا نام لے کر سورۃ الاحقاف کے آخری رکوع میں. کہاں؟ سورہ احقاف کے آخری رکوع میں ان 5 رسولوں کا نام لے کر ان کو اولو العزم من الرسل کہا گیا، عالی ہمت والے رسول انہیں کہا گیا ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جی، اس کے بعد 2 رکوع غزوہ احزاب پر پڑھ چکے ہیں آپ لوگ؟ جی پڑھ چکے ہیں. تو کیا کریں؟ کتنے لوگ ایک سالہ کورس میں شریک نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، کیا کریں پھر؟ اس کا مختصر مطالعہ کر لیں. چلیے دیکھیں، سورہ احزاب موسوم ہے احزاب کے بیان کے حوالے سے. غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے. اور یہ وہ موقع تھا کہ سارے عرب کی قوتیں جمع ہو گئیں مسلمانوں کی مختصر سی بستی کو مٹانے کے لیے. منافقین سمیت لگ بھگ 2500 سے 3000 کی آبادی ہے مسلمانوں کی مدینہ طیبہ میں, منافقین بھی شامل ہیں جھوٹے دعوے دار ایمان کے. اور اس موقع پر یہ آگ بھڑکانے والے کون تھے؟ بنو نظیر یا بنو نظیر جنہیں کہا جاتا ہے, غزوہ بلکہ 4 ہجری میں جن کے خلاف اقدام ہوا, اور سورہ حشر میں اس کا بیان آتا ہے. کس کا؟ بنی نظیر کے خلاف جو اقدام ہوا. 3 قبیلے تھے یہود کے, بنو قینقہ, بنو قریظہ اور بنو نظیر. ان تینوں کے خلاف یکے بعد دیگرے اقدام کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اولاً معاہدے ہوئے ان سے, لیکن جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اقدامات ہوئے. 2 ہجری میں بدر کے بعد بنو قینقہ کو نکالا گیا, 4 ہجری میں سورہ حشر کا بیان بنو نظیر کو نکالا گیا. اور یہ احزاب کا بیان مکمل ہوگا غزوہ احزاب کا, تو بنو قریظہ کے خلاف بھی اقدام ہوگا, پڑھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ. تو بنو نظیر یہ جا کے آباد ہو گئے خیبر میں. اسی طرح ایک شخص تھا ابو عامر خزرجی. ابو عامر خزرجی یہ عیسائی راہب تھا, مدینے میں تھا, لیکن جب اللہ کے رسول یہاں پر تشریف لے آئے تو اس کو حسد ہو گیا کہ مقام تو ان کا ہو گیا میرا تھوڑا ہی. ایسی حسد کس کو ہوا تھا جس کا تاج لگنا تھا اس کے سر پہ؟ عبداللہ بن ابی, اس کو بھی حسد ہوا اور ابو عامر خزرجی کو بھی حسد ہوا. یہ بھی جا کے خیبر وغیرہ دیگر علاقوں میں آباد ہو گیا. ادھر سے منافق یہود نے, ابو عامر خزرجی نے, انہوں نے تحریک برپا کی, یہ آگ بھڑکائی ہے یہود نے اصل میں. اور قرآن کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے دشمن نمبر 1 یہود ہیں. سورہ مائدہ آیت 82, سورہ مائدہ آیت 82 میں یہود کو ایمان والوں کا دشمن نمبر 1 قرار دیا گیا ہے. بہرحال انہوں نے آگ بھڑکائی اور مختلف قبائل میں جا کے, قریش کے پاس بھی, بنو غطفان کے پاس بھی جا کر, اور دیگر علاقوں میں جا کر ان کو مجتمع کیا, جمع کیا, اور 10 یا 12 ہزار کا لشکر تیار ہوا مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ایران میں ایسے موقع پر کہ جب تعداد کم ہو یا وسائل کم ہو, کھلے میدان میں نکلنے کی بجائے اپنی آبادی میں رہ کر اس کے ارد گرد ہم خندق کھود دیا کرتے تاکہ سامنے والی فوج کو کودنے کا موقع نہ ملے اور ہمارا دفاع ہو جائے. اللہ کے نبی نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور خندق کھودی گئی. یہ مشرکین تھی, مشرکین کی ٹیکنیک تھی. کہاں عذاب میں سیرت کے بیان میں پڑھ چکے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر بھی ٹیکنیک استعمال فرمائی. کب؟ کوئی صفا پر کھڑے ہوئے, مشرکین کی ٹیکنیک تھی. اور اقامت دین کی جد و جہد میں جب تلوار تلوار سے ٹکرا رہی ہے, غزوہ احزاب آ رہا ہے, تب بھی مشرکین کی ٹیکنیک استعمال کی. وہ کہاں استعمال ہو رہی تھی؟ ایران میں. مدینہ کا جغرافیہ کچھ اس طور پر ہے کہ دو طرف تو پہاڑ تھے اور انتہائی کالے چکنے پہاڑ کے, جن پر چلنا کسی جانور کا بھی ممکن نہیں تھا. تو یہ قدرتی مسلمانوں کو دفاع مل گیا. اب ہے سامنے کا معاملہ اور پیچھے کا معاملہ. پیچھے کیا تھا؟ پیچھے جو تھا وہ بنو قریظہ کی آبادی, ان کے قلعے وغیرہ تھے, ان سے تھا معاہدہ. تو معلوم ہوا کہ یہاں سے تو حملہ ہونے کا امکان نہیں, معاہدہ تھا بھی ان سے. باقی 2 قبیلے جا چکے, بنو قینقہ اور بنو نذیر, یہ تیسرے باقی, یہ پیچھے تھے. اب رہ گیا سامنے کا معاملہ. اس کے لیے خندق کھودی گئی اور خندق کھودنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل رہی. سب سے تفصیلات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو یہ 10 سے 12 کا لشکر ادھر آیا اور مسلمانوں کے خلاف 10 سے 12 ہزار کا, اور مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونا اس نے چاہا مگر یہ خندق خود گئی, چنانچہ کسی باقاعدہ جنگ کا موقع پیش نہیں آیا. ہاں ایک بکا دکا مبارزت کے معاملات پیش آئے. مبارزت کیسے کہتے ہیں؟ 1-to-1. اگر یہ میسج آپ نے دیکھی ہو اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے, اور حضرت امیر حمزہ کو بھی دکھا دیا, اور کس کو, کیا نام اس کا, اینتھونی کوئن جی. اب وہ شکل فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. یہ اس طرح کی چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں اول 3 ادھر سے 3 ادھر سے, یہ 1-to-1 جو لڑائی ہے یہ مبارزت کہلاتی ہے. انہیں میں ایک بہت بڑا ابن بدھ پہلوان تھا, وہ اترا کھائی کے اندر, خندق کے اندر, اس نے پکارا مبارزت کے لیے. حضرت علی آ گئے رضی اللہ عنہ, اس سے کہا دیکھو جس کسی نے بھی مجھے کبھی میرے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی, میں نے اس کو 3 خواہشات کی آفر دی ہے کہ وہ خواہشات قبول کر لوں, میں اس کی پورا کر لوں, اس کے بعد اس کا کام تمام کروں. حضرت علی نے کہا میری پہلی خواہش ہے تو ایمان لیا. کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. اچھا میری دوسری خواہش ہے کہ تو یہاں سے چلا جا. بولا کیسی بات کر رہا تم اس سے؟ حضرت علی نے کہا تیسری خواہش ہے کہ آپ میرا مقابلہ کر. وہ ہنسا بڑے زوردار انداز, بولا تم پہلے آدمی ہو کہ جس سے کبھی مجھے یہ دعوت دی ہو, میں تو بڑے بڑوں کو چت کر چکا ہوں, تمہاری کیا حیثیت ہے. لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا. یہ اکا دکا تو معاملہ پیش آئے. اس کے بعد 1 مہینے تک یہ معاصر رہا, بڑے شدید حالات سے اہل ایمان کو گزارا گیا. ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے چل کر آیات قرآن کی روشنی میں. لیکن 1 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے امتحان لے لیا تھا, لے لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی لشکر نہیں آیا فرشتوں کا, اللہ نے ہوا چلا دی، زور کی آندھی، ان کی دیگیں بھی اڑ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے درمیان پھوٹ اللہ نے ڈال دی، اور وہ ناکام و نامراد وہاں سے لوٹ کر چلے گئے، اور اللہ نے ایمان والوں کی حفاظت فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ آخری مرتبہ تھا کہ یہ قریش ان پر حملہ آور ہوئے ہیں، الان نغزوہم، آج کے بعد ہم ان کے خلاف غزوہ کریں گے، سن 6 ہجری صلح حدیبیہ اور 8 ہجری فتح مکہ کا معاملہ۔ چند باتیں اور بھی لیکن اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں، یہ ہے پس منظر سن 5 ہجری غالباً شوال میں یہ غزوہ احزاب کا معاملہ پیش آیا، جس پر دو رکوع میں تبصرہ رب کائنات اس مقام پر عطا فرمایا۔ آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، جبکہ تم پر فوجیں آئیں حملہ کرنے کے لیے تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وہ جنود لم تروھا، اور ایسے لشکر کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی میں نے جو فرشتوں کا عرض کیا وہ اس معنی میں نہیں کہ فرشتوں نے آگے لڑائی کی ہو، فرشتوں نے لڑائی کب کی تھی؟ بدر کے موقع پر، یہاں ایسی کوئی لڑائی کی ضرورت پیش نہیں آئی، اللہ غیبی امداد کے طور پر فرشتوں کو ہمیشہ بھیجتے رہے اور ہوا بھی چلا دی گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوب دیکھتا ہے۔ ابھی مختصراً اس کا بیان ہے، پھر اس کی تفسیر کو کھولا جائے گا آگے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن أَسْفَلَ مِنكُمْ، جبکہ وہ تمہارے اوپر سے بھی آئے تمہارے نیچے سے بھی آئے، ایک مراد ہر طرف سے آ گئے، اور ایک مراد ہے کہ اوپری علاقوں سے غطفان کے قبیلے اور نیچے سے یہ قریش کے لوگوں کا آنا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جبکہ آنکھیں پھر گئیں چندیا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دہشت کے مارے گلوں تک دل آنے لگے، جس کو اردو میں محاورے میں کہتے ہیں نا کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہ منافقین کی طرح اشارہ ہے، ان کی زبانوں پر قول کفر بھی آنا شروع ہو گئے، وہ آگے چل کے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہی ایمان والوں کی آزمائش کی گئی اور سخت طور پر انہیں ہلا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادی طور پر سخت ترین دن کون سا آیا تھا؟ طائف کا۔ اور ایمان والوں پر اجتماعی طور پر سخت ترین موقع کون سا ہے؟ یہ غزوہ احزاب کا موقع۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، شدید طور پر ان کو ہلا دیا گیا۔ اب پہلے آ رہا ہے منافقین کا بیان، پھر اگلے رکوع میں آئے گا اہل ایمان کا تذکرہ۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور پھر کہنے لگے اس وقت، اور اس وقت یاد کرو جب کہنے لگے منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اس کے رسول نے تو جو وعدے کیے محض دھوکے کے وعدے تھے۔ استغفر اللہ، کیا کہنے لگے؟ او جی کدالے چل رہی تھی، اللہ کے رسول بھی موجود تھے نا، بات سٹانے ایسے ہی کہ صحابہ سے نہیں ٹوٹی، اللہ کے رسول آئے کدال ماری اللہ اکبر اور پاش پاش، اللہ کے رسول نے کہا مجھے شام کی فتوحات دے دیں گے، اللہ اکبر، کدال چلائی چٹان ٹوٹی، آپ نے فرمایا کہ مجھے کسرا کے کنگن دے دیے، مجھے یمن کی فتوحات عطا کر دی گئی۔ یہ کس وقت کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ جب ابھی باہر سے حملہ آور ہو گئی 10 سے 12 ہزار کی فوج، اور منافقین کیا کہتے تھے اس موقع پر؟ رو جی ہمیں تو بڑی فتوحات کے سبز باغ دکھائے گئے تھے، ہم تو بیت الخلاء کے لیے یہ رفع حاجت کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتے، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ایسے مشکل حالات میں رسالت معاف کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسرا بھی ملے گا، قیصر بھی ملے گا، شام اور یمن بھی ملیں گے، اللہ اکبر۔ زبانے رسالت سے نکلی بھی ہر بات وہ صداقت پر مبنی ہے، اتنے مشکل حالات میں ان بشارتوں کا ہونا یہ اللہ کے رسول کی رسالہ مبارک زبان مبارک کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو کہنے لگے ہم سے تو اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے وعدے تھے، دھوکے تھے، معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یاد کرو جب ان میں سے جماعت کہتی تھی کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والوں، یہ مدینہ طیبہ کا پرانا نام، مدینہ مدینہ بنا کب ہے؟ جب رسالت ماں تشریف لائے، وہ بنا مدینۃ النبی، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، کراچی بھی مدینہ ہے، مدینۃ النبی، مگر اصل تو شہر مدینہ ہی ہو گیا، تو مدینۃ النبی بھی شارٹ ہو کر کیا رہ گیا؟ جسٹ مدینہ۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے یثرب والو تمہارا کوئی مقام نہیں، لوٹ پڑو، کوئی حیثیت تمہاری نہیں، کیا فائدہ اس دین کو؟ استغفر اللہ، کیا ملا اس دین کو قبول کر کے؟ آج ہم رفع حاجت کے بھی قابل نہیں، یہ دیکھو باہر سے لوگ ہم پر حملہ آور ہو چکے، لوٹ آؤ اپنے پچھلے دین کی طرف، ہمیں تو جان جاتی ہوئی، مال جاتا ہوا، گھر بار جاتے ہوئے دکھائی دیتے، چھوڑ دو ایمان کو۔ یہ مواقع ہوتے ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ سورہ عنکبوت پڑھی تھی نا ایک سلا کورس میں، احسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورہ عنکبوت آیت نمبر 2, کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا فقط یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اللہ نے پہلے بھی آزمایا ہے, ایسی آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرماتے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور جبکہ ان میں سے گروہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگنے لگا, یقولون, کہنے لگے, اِنَّا بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, ہمارے گھر تو کھلے پڑے, وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, حالانکہ وہ کھلے نہیں, اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا, یہ فرار چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر تو محفوظ نہیں, جھوٹ بولتے ہو تم, اللہ کے نبی نے خندق بھی کھودی, اللہ کے نبی نے پہرے بھی لگائے, اللہ کے نبی نے خواتین بچوں کو ایک حویلی نما جگہ پر جمع کر کے پہرے بٹھا دیے, یہ گھر کھلے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا ممکن حد تک انتظام کیا ہے. اصل بات کیا, یہ جھوٹے بہانے کیوں بنا رہے, ان یریدون الا فرارا, یہ فرار چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں. ولو دخلت علیہم من اقبارها, اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں, ثم سئل الفتنہ, پھر ان سے فتنہ چاہا جائے, لآتوها, تو فوراً اس کے لیے آ جائیں گے, وما تلبثوا بها الا یسیرا, اور اس میں تھوڑا ہی وقت لگائیں گے. یہاں فتنے سے ایک مراد کیا ہے کہ اگر ان کو موقع مل جائے کہ کوئی اور آ کے ان کو سپروائز کر لے تو یہ فوراً دین سے پھر جائیں, ابھی تو مجبوراً مسلمانوں کے ساتھ رہنا پڑ گیا تو ایمان پر قائم ہے نا, جھوٹے دعوے دار ایمان کے, تو ان کو اگر ابھی بھاگنے کا موقع مل جائے, کوئی ایسی سبیل مل جائے, باہر سے کوئی حملہ آور ہو جائے, ان کو نکلنے کا موقع مل جائے تو رکیں گے؟ نہیں رکیں گے, فوراً بھاگ پڑیں گے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جو اجتماعیت میں آ سکتے ہیں جب ایک اجتماعیت دین حق کی جد و جہد کے لیے میدان میں آئے, اور کبھی افراد پر کبھی اجتماعیت پر مشکلات آنا شروع ہوں تب کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے, کون ڈٹنے کی کوشش کرتا ہے, کون بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہم بھی کمزور ہیں, ہماری کمزوریوں کو معاف کرے اور ہمیں حق پر استقامت اور اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ, اور یقیناً اس سے پہلے وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے. یہ 300 علیحدہ ہوئے تھے نا احد کے موقع پر, سرزنش تو آئی ان کے اوپر, تو بڑے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے آئندہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, پہلے بھی عہد کر چکے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا سوال تو ضرور ہوگا, تم نے جھوٹے وعدے کیے, اللہ کے سامنے پیشی تو ہوگی, اللہ کے سامنے تم سے پوچھا تو جائے گا. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, سورہ بنی اسرائیل آیت 34, سورہ بنی اسرائیل کا 3rd-4th رکوع آپ نے منتقل نصاب کے کون سے حصے میں پڑھا تھا؟ پانچویں میں, چھٹے میں, ساتویں میں, پانچویں میں, تینوں غلط ہیں جی. ہاں چوتھے میں, پہلا حصہ کون سا تھا؟ جامع اسماء. دوسرا حصہ کون سا تھا؟ ایمان. تیسرا حصہ کون سا تھا؟ تیسرا حصہ تواصل الحق تھا جی, عمل صالح. تو یہ عمل صالح میں آپ نے پڑھا تھا. کون سا حصہ ہوا؟ یہ سوالات اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ میں پانی پی سکوں, اور اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ آپ میں سے اگر کسی پہ نیند کا غلبہ آ رہا ہے تو وہ جاگ جائے جی. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کے متعلق سوال ہوگا. قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. کیا خیال ہے, میدان قتال سے بھاگ جاؤ تو تمہاری زندگی بڑھ جائے گی, اور ضروری ہے کہ میدان قتال میں آ جاؤ تو تمہیں موت ہی آئے گی؟ نہ. خالد بن ولید کو دیکھو رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے, جو سمجھتا ہے کہ میدان قتال میں جا کر اس کی موت واقع ہو جائے گی, آئے اور خالد کو دیکھ لے, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے تلوار خالد ہے رضی اللہ تعالی عنہ, آئے اور آج مجھے دیکھ لے, میرے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں, مگر مجھے موت کہا رہی ہے بستر پر آ رہی. اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, انہیں بھی موت آ جاتی. تو لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل, اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تمہیں نفع نہیں دے گا. سورہ نساء میں آیا اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھے ہو, موت تو تمہیں آ ہی لے گی. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اس سے بہت ہی تھوڑا فائدہ تم اٹھا لو گے, دین سے فرار اختیار کر کے، دین کے تقاضوں کو فراموش کر کے جو بھی فائدہ اٹھا لو وہ تھوڑا ہے اور کم ہے، اور دو فٹ نیچے قبر میں چلے جاؤ تو کچھ بھی نہیں. کیا فائدہ دین کا سودا کرنے کا، کیا فائدہ ایمان کا سودا کرنے کا، جس کے عوض میں دنیا کا وقتی تھوڑا سا فائدہ تو مل جائے مگر دو فٹ نیچے جاؤ تو فائدہ باقی بھی نہ رہے. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے فریب اور جال سے بچائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، قل من ذا الذي يعصمكم من الله، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کرے تمہیں اللہ کے مقابلے میں کون بچائے گا؟ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمہ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے یا تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں روک سکے؟ کل نفع نقصان کا اختیار کس کا؟ اللہ کا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کے اختیار چلنے والا نہیں ہے. ولا یجیدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہ دوست پائیں گے نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، یقیناً اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، دیکھو جان بچاؤ، مال بچاؤ، گھر بچاؤ، کن چکروں میں پڑے ہو؟ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، نہ گھر کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ جان کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ کسی اور شے کی فکر، جب دیکھو نکل پڑتے ہیں، جب دیکھو آگے بڑھ جاتے ہیں. نہ یہ اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں، او بھائی ہوش کے ناخن لو، کہاں چلے ہو تم اپنے آپ کو لگانے کھپانے کے لیے؟ کو مستقبل کی بھی فکر کرو، جان مال کی بھی فکر کرو، اولاد گھر والوں کی بھی فکر کرو. ہلوم الینا، آؤ ہماری طرف پلٹ آؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور لڑائی کی طرف نہیں آتے مگر بہت ہی کم. اشحتن علیکم، اے مسلمانوں تمہارے لیے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، کوئی خیر کے جملے بھی ان کے پاس نہیں تمہارے لیے. تمہارا ساتھ دینا دور کی بات، انفاق کرنا دور کی بات، مال اور جان لے کر میدان عمل میں آنا دور کی بات، اب تو ان کے پاس کوئی تمہارے لیے خیر کے کلمات بھی نہیں. اے مسلمانوں اشحتن علیکم، تمہارے بارے میں بڑی بخل کرتے ہیں، بڑا بخل کرتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت کسی غشی آ رہی ہو. یعنی ذرا کوئی قتال کا مرحلہ لے آ جائے، کوئی حملہ آور ہو جائے، میدان میں نکلنے کی بات ہو تو ان پر ایسی غشی طاری ہو جاتی جیسے کسی مرنے والے پر غشی کا طاری ہونے کا معاملہ ہو، جان جاتی بھی دکھائی دیتی ہے. یہ منافقین کے پول ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول رہے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. جب خوف چلا جاتا ہے تو تم بس زبان دراز کرتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، تم لوگوں نے مروا دیا، آج تم نے یہ کام نہ کیا تو ہم پر حملہ نہ ہوتا، اگر آج یہ کام نہ کیا تو آج ہم مارے نہ جاتے، مصیبت نہ آتی. تمہارے اوپر زبانیں دراز کرتے اور مال میں بخل کرتے. کیوں؟ یہ مال کی محبت عنوان ہے دنیا کی محبت کا، مال کی محبت عنوان ہے دنیا کی محبت کا، اور جس کو دنیا عزیز ہو وہ دین کو کہاں ترجیح دے گا؟ دین کے لیے کہاں وقت نکالے گا؟ دین کے لیے کہاں میدان میں آئے گا؟ اس کو تو جان مال اولاد بچے مستقبل عزیز ہے، مال پر بڑے بخیل ہیں. اور یہ در حقیقت ایمان نہیں لائے. اولئک لم یؤمنوا، ہرگز ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا. کون ہے منافقین؟ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے والے تھے نا، کلمہ گو تھے کہ نہیں، مگر اطاعت رسول سے فرار، اتباع رسول سے فرار، رسول کا مشن اس کے اندر ساتھ دینے سے فرار. اللہ کہتا ہے ایمان ہی نہیں ان کا. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، حبط کر دیے. اگر کوئی نیکی جھوٹ موٹ کی ہے بھی تو ان کی اس طرز عمل کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر آسان ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حبط کر دے، ضائع کر دے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں. وَيَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر لشکر آ جائیں دوبارہ پھر سے پلٹ کر تو تمنا کریں کہ کاش وہ بدوؤں میں ہوتے اور تمہارے متعلق خبریں معلوم کرتے، یعنی ابھی ان کو نکل بھاگنے کا موقع ملے تو بھاگ جائیں گے اور جا کے بدوؤں میں کہیں آباد ہو جائیں گے دور دراز، اور خبریں معلوم کرتے ہیں ہاں جی کیا ہوا، کس طرح اٹیک ہوا ان پر، کس طرح ان کو مٹایا گیا، کس طرح ختم کر دیا گیا، چلے اب ہم جا کے دوبارہ آباد ہو جائیں تاکہ سکون کا سانس لیں۔ یعنی اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کی جد و جہد جاری ہو تو وہاں ان کو مصیبت نظر آئے، اور جب اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کی جد و جہد نہ ہو رہی تو وہاں یہ سکون محسوس کریں۔ اب اگر ان جملوں میں ہم اپنی تصویریں تلاش کریں تو شریعت کی بات کریں تو ٹیلی ویژن پہ لوگ ناراض، پروگرام بند کر دیے جائیں، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگوں کو ہٹا دیا جائے رحمۃ اللہ علیہ، اور لوگوں کو بھی ہٹا دیا جائے، پابند کیا جائے، یہ بول سکتے ہو یہ نہیں بول سکتے، گھر والوں کی محفلوں میں، خاندان کی محفلوں میں ذرا شریعت کی بات کریں، پردے کی بات کریں، لوگ ناراض، کناک کھجوا دیں، بھائی ٹھیک ہے آج تو پردہ ہوگا، خواتین ادھر مرد ادھر، کیا دقیانوس ہوگا تم لوگ، یہ تو ہماری محفل ٹھیک ہی پڑ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے کہ نہیں؟ شریعت کی بات ہو تو مزہ نہ آئے، شریعت کی بات نہ ہو تو مزہ آئے، ایمان کی جد و جہد اور محنت کی بات ہو تو مزہ نہ آئے، پریشانی ہو، بغلے جھانکنے لگے، اور ایمان کی بات نہ ہو، دین کی بات نہ ہو تو وہاں پر مزے آ رہے ہوں۔ یہ رویہ تو تھا مسلمان ان منافقین کا، آج اس کا ریپلیکا، اس کی کوئی عکس ہمارے معاشرے میں نظر آتے، اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یسألون عن انبائکم، تمہارے متعلق خبریں پوچھتے رہے، ولو کان فیکما قاتلوا الا قلیلا، اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی نہ کرتے مگر بہت ہی کم، تھوڑا ہی معاملہ ہوتا ان کا لڑائی کرنے کا، قتال میں آنے کا، باقی تو ان کو جان مال عزیز، دنیا عزیز ہے، اس لیے فرار اختیار کرتے ہیں۔ کتنے رکو ہو گئے؟ یعنی دنیا دو رکو ہو گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے جی، تیسرا رکو پڑھ رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے کہ جو اللہ کی امید رکھتا ہو اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ آیت عمومی بھی ہے خصوصی بھی ہے۔ عمومی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، بہترین اسوہ تمام انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے، اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا یہ واحد اسوہ جو اس وقت ڈیوائن اینڈ سرٹیفائڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ کا ہر قول اللہ کی وحی کتابیں، آپ کا ہر عمل اللہ کی وحی کتابیں، اس سے پیارا اسوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسوہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ خطابت کے لیے بھی ہے، یہ عمارت کے لیے بھی ہے، یہ تزکیے کے لیے بھی ہے، یہ تربیت کے لیے بھی ہے، یہ تعلیم کے لیے بھی ہے، سپہ سالاری کے لیے بھی ہے، یہ کاروبار کے لیے بھی ہے، معیشت کے لیے بھی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہے، سیاست کے لیے بھی ہے، ایک باپ کی حیثیت میں بھی ہے، ایک بھائی کی حیثیت میں بھی ہے، ایک کزن کی حیثیت میں بھی ہے، ایک داماد کی حیثیت میں بھی ہے، ایک سسر کی حیثیت میں بھی ہے، ایک مسجد کے خطیب کی حیثیت میں بھی ہے، ایک فیصلہ کرنے والے، عدل کرنے والے، جسٹس کی حیثیت میں بھی ہے۔ مطلب تلاش کریں کون سی حیثیت ہے کہ جہاں نہیں ہے۔ ایک پہلو ہے وہ خواتین کا معاملہ، اس پہلو کی تکمیل ہوتی ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے، وہ آگے چل کے پڑھیں گے کس سپارے کے اختتام، اور بلکہ آ رہا ہے آگے چل کے اور 22 کے آغاز میں انشاءاللہ۔ تو آپ کا اسوہ کامل ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جس ذات کو رب نے سند دے دی، سورہ قلم آیت نمبر 4، سورہ قلم آیت نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنے بچے کے متعلق کہیں کہ بہت پیارا بچہ ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کون سے ماں باپ اپنے بچے کو برا کہتے ہیں؟ کلیئر۔ اسی طرح کوئی اسکول سرٹیفکیٹ دے دے ایک نوجوان کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، تو اس کو بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس سے آگے چلے کوئی ادارہ اس سے بڑھ کر حکومت دے دے، بڑی بات ہو جاتی ہے۔ دنیا کسی کو نوبل پرائز دے دے تو اس کی ویلیو مانی جاتی ہے۔ جس ذات کو رب کائنات سرٹیفائی کر دیا، ان سے بڑھ کر کوئی سند ہو سکتی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے عمومی معاملہ، ہر گوشے کے لیے رہنمائی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے موجود ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت آ رہی ہے؟ اس سے پچھلی آیات غزوہ احزاب کے بیان پر منافقین کا طرز عمل بھی آ گیا، اس سے اگلی آیات غزوہ احزاب کے بیان پر اہل ایمان کا طرز عمل آ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی غزوہ احزاب، بعد میں بھی غزوہ احزاب، بالکل درمیان میں یہ آیت آ رہی، ریفرنس دا کانٹیکسٹ بھی تو دیکھیں۔ یہاں اس وقت کیا ہے؟ صحابہ کو دالے چلا رہے، اللہ کے رسول بھی شامل ہیں، اور اللہ کے رسول دعا بھی دے رہے ہیں, صحابہ کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ اصل عائش تو آخرت کا عائش ہے. اللہ کے نبی دعا دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم فاغفر للانصار والمہاجرہ, اللہ مہاجرین کی بھی مغفرت فرما, اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما. صحابہ کو دالے چلا رہے ہیں, اللہ کے نبی بھی کو دالے چلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیٹ کو دبانے کے لیے کمر کو سہارا دینے اور ایک رائے کی بھوک کو دبانے کے لیے اگر ایک پتھر کسی نے باندھا, آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں. یا اس وقت کیا ہے, یا اس وقت یہ کہ دین کے حق کے غلبے کی جد و جہد کے دوران اب تلوار تلوار سے ٹکرا رہی, اب حق اور باطل کے کشمکش کا معاملہ ٹکراؤ کی صورت اختیار کر گیا, اور یہاں خندق کھودی جا رہی, مدینے کی آبادی کا دفاع کرنا مقصود اور مطلوب تھا, تو رسالت ماں خود وہاں پر موجود ہے. یہ ہے اسوہ حسنہ, اللہ کے دین کا مشن آج بھی باقی, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اب یہ مشن امت کے کاندھوں پر ہے. اللہ کے نبی کا خون بہا, پسینہ بہا, اللہ کے نبی کا خون طائف میں بہا, احد کے میدان میں بہا, اللہ کے نبی کو قید کیا گیا 3 برس کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا, اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا لاشا اٹھایا, اللہ کے نبی نے اپنے 70 صحابہ کے لاش احد میں اٹھائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کے دوران 269 مقدس صحابہ کی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کیا. تب قرآن کہتا ہے جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. سوچئے جب رسول اللہ کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہو رہے تھے, جب رسول اللہ کو دالے چلا رہے ہیں احزاب کے موقع پر, تو بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اس وقت کوئی مسجد نبوی میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہو اور میں ایڈ کر رہا ہوں, نوافل پڑھ رہا ہو, بازار میں بیٹھ کے دکان لگا رہا ہو, بالکل حلال کما رہا ہو, کیا اس کا یہ درود و سلام, کیا اس کی یہ نمازیں, کیا اس کا یہ کاروبار قابل قبول ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا خون بہ رہا وہاں پر, ان کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں, ان کے صحابہ جانے دے رہے ہیں, تم اپنے نوافل میں لگے ہو, تم اپنے درود سلام و تسبیحات میں لگے ہو, تم اپنے حلال کاروبار کے اندر لگے ہو, کیا خیال ہے اس کا حب رسول کا دعویٰ قابل قبول ہوگا؟ کیسے ممکن؟ تو کیا آج اللہ کا دین مغلوب نہیں؟ اے خاص اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری, آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش میں آج غریب الغربا ہے. فرائض ضرور ادا کیجئے, نوافل بھی ادا کیجئے, کسی نے منع نہیں کیا, درود و سلام بھی پڑھنا اسی صورت میں آئے گا انشاءاللہ, اور اتباع سنت بھی کرنی, اسی بیان میں آگے چل کر باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ, مگر اس جد و جہد کو فراموش کر کے نہیں, دعوت دین کی جد و جہد کو فراموش کر کے نہیں, اقامت دین کی جد و جہد کو فراموش کر کے نہیں. وہاں خون بہ گیا, پسینہ تو بہا ہمارا, گھر بار کی قربانی دے دی, ہم اپنے وقت کی تھوڑی قربانی تو دیں, اپنے مال کی تھوڑی قربانی تو دیں, اپنی خواہشات کی قربانی تو دیں, تو پھر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, ورنہ معذرت باتیں ہی باتیں کر. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود, اس کانٹیکسٹ میں بھی تو نمونہ ہے, 23 برس کی زندگی بہترین زندگی, 23 برس کا اسوہ بہترین اسوہ, ان کا مقصد زندگی بہترین مقصد, ان کا مشن بہترین مشن, ہمارا کیا ہے؟ اس مقصد اور مشن سے زندگی سے ہمیں نسبت کتنی ہے, یہ ہمیں جائزہ لیتے ہوئے اللہ کے دین کے غلبے کی جد جہد میں اپنے آپ کو کھپانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک نقطہ اس میں اور, یہ اسوہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو, وذکر اللہ کثیرا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. کیا مطلب؟ بارش برستی ہے, اللہ برسا دے ہم پر بھی رحمت والی, جو چاہے فائدہ اٹھا لے, مگر جو برتن کو الٹا کر کے رکھ دے اس کو پانی ملے گا؟ نہیں ملے گا. سورج نکلا ہوا ہے, روشنی ہے اس کی, جو چاہے روشنی سے فائدہ اٹھا لے, مگر جو کھڑکی دروازے بند کر دے اس کو فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اسوہ موجود ہے, بہترین اسوہ ہے, جو چاہے فائدہ اٹھا لے, مگر برنارڈ شاؤ کو فائدہ نہیں ملا, مائیکل اشارٹ کو فائدہ نہیں ملا, نیٹشے کو نہیں ملا, شیکسپیئر کو نہیں ملا, نیپولین کو نہیں ملا, گاندھی کو نہیں ملا. کیوں؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے گئے اور بڑی عمدہ باتیں کہیں. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی سیکولر اینڈ ریلیجیس لیول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسان, کامیاب ترین انسان, ناٹ پروفٹ, انسان اس نے کہا ہے, نہ مائیکل اشارٹ. دی گریٹ ہنڈریڈس نامی کتاب, بڑا امپریسو ہو اگر ہم مسلمان بھی اس کو کوٹ کرتے کر لیں, مگر ہمیں امپریس ہونے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے اللہ کی سند کافی ہے, رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کافی ہے. ان کفار کی سند کی کوئی ضرورت رسول اللہ کی عظمت کے لیے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتا ہے؟ یہ تاریخ انسانی کی کامیاب ترین انسان ہے جو بیک وقت مذہبی سطح پر بھی انسانی سطح پر بھی کامیاب. نیپولین کیا کہتا ہے؟ آج سے حکمران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سارے انسانوں کو ان کے مسائل کا وہ حل میسر آئے گا جو سب کے لیے سلامتی کا باعث و قابل قبول ہوگا. گاندھی کیا کہتا ہے؟ شبلی نعمانی کی رحمت اللہ علیہ ایک جلد یا دو جلدیں جیل میں پڑھتا ہے سیرۃ النبی کی اور کہتا ہے میں محمد کی عظمت کا قائل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور کچھ پڑھنے کی ان کے متعلق ضرورت نہیں. شاید اس کے بعد ہی معاملہ ہوگا واللہ اعلم کہ 36 میں اس کے کینڈیڈیٹ الیکشن کے لیے جا رہے تھے، الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے، اس نے کہا میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کو سوائے ابو بکر کے، سوائے عمر فاروق رضی اللہ عنہما کوئی مثال موجود نہیں. یہ کس یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ ہارورڈ سے؟ آکسفورڈ؟ نو، یہ رسول اللہ کی یونیورسٹی سے فارغ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ عظمت کے قائل ہو گئے، ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ سے ملاقات کی امید نہیں، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کی امید نہیں، وہاں کامیابی اصل ہے، وہاں ناکامی اصل ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر یہ مقصود نہیں تو اس وقت بہت بہترین ہے، فائدہ نہیں ملے گا. آج مسلمان بھی اسی ڈلیما کا شکار ہے، اسی مخمصے کا شکار ہے. دعویٰ بھی کر لیتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں. مگر کیا اس اولا اور اعلی نبی کی زندگی کی جھلک ہماری زندگیوں میں دکھائی دیتی ہے؟ ان کی جد و جہد سے ہمیں کوئی نسبت ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ کہ اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو دعوے ہوں گے اس کو محبت کے مگر عمل نہیں ہوگا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے امید رکھے ملاقات کی، اور جو آخرت کی امید رکھے ملاقات کی، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. اب جو حصہ ہے اس تیسرے رکوع کا، اس میں اہل ایمان کا طرز عمل بیان ہوا کہ اس غزوہ احزاب کے موقع پر جو شدید آزمائش کا موقع تھا، ایمان والوں کا طرز عمل کیسا تھا. فرمایا ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب دیکھا گروہ کو، حزب کی جمع احزاب، گروہ گروہ در گروہ فوجیں آئی تھی مشرکین کے کفار کی، تو احزاب کہا جا رہا ہے. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسوله، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس بات نے اور اضافہ کر دیا ان کے ایمان میں اور اطاعت کی روش. یہ عجیب بات ہے، یعنی ایمان ایک عجیب شے اور ایمان والے بھی عجیب شے ہیں. منافقین نے دیکھا تو جان جاتی بھی نظر آئی، کہہ رہے ہیں کہ رفع حاجت کے بھی جانے کے قابل نہیں رہے، چلو نکلو یہاں سے بھاگو، منافقین کا طرز عمل یہی. اور اسی سچویشن میں ایمان والے کیا کہنا، یہ تو وہی ہے جو ہونا تھا ہمارے ساتھ. وی آر ریڈی فار دس، یو آر ٹولڈ ان ایڈوانس، ہمیں تو پہلے بتا دیا گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول بالکل سچ کا ہے. مثلا کیا بتا دیا تھا؟ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہیے، بلکہ اس سے پہلے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، اور ثمرات اور پیداوار کے نقصانات کے ذریعے سے. فبشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. تو ایمان والے تو پہلے سے تیار تھے، انہیں تو معلوم ہے کہ جب اسلام میں نکلے تو مشکلات تو آئیں گی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو ہونا تھا ہمارے ساتھ، اور سچ کا اللہ نے، سچ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ہے ایمان کی طاقت، اور اس کیفیت نے یہ جو کچھ بیت رہا ہے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، ان کی تسلیم، اطاعت، مان لینے کی، جھک جانے کی روش میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. اللہ ہمیں اس ایمان کا کچھ حصہ عطا فرمائے، پھر لوگ ہمیں کامنٹس دیں گے اور ہم مسکرائیں گے. کیوں؟ ہمیں پتا یہ تو ہوگا، جب نبی کو مجنون کہہ دیا لوگوں نے تو ہماری کی حیثیت ہے، ہم تو غلام ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے. اب کوئی پتھر بھی کھینچ کے مار دے، اللہ ہمیں ہمت دے اس کو برداشت کرنے کی، پھر ہم مسکرائیں گے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ تو ہونا ہے ہمارے ساتھ. اگلا بھی پریشان ہو جائے گا یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے. جیسے گوانتانامو بے میں یہ سارے دنیا بھر کے جو مجاہدین کونے کونے سے جمع کر کے انہوں نے رکھے، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے کہ چیک کریں کس خمیر سے بنے، ان کے اندر کون سا مادہ ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان بڑے بڑے عرب شہزادوں کو دیکھو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے افغانستان کے پہاڑوں میں آ کے بس گئے ہیں، یہ بڑے بڑے مالداروں کی اولادیں یہاں پر آ کے بس گئے، آپ کے چکر کیا ہے؟ یہ کائے کے بنے ہوئے؟ اب کیا یہ ایمان کوئی کوانٹیفائبل شے ہے؟ کیا یہ فزیکلی ویریفائبل شے ہے کہ ڈی این اے بتا دے اس کے اندر ایمان اتنا ہے اس لیے آگے کھڑا ہو گیا پہاڑوں کے اندر افغانستان کے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو، یہ فزیکلی ویریفائبل شے ہے ہی نہیں. یہ تو ایمان وہ شے ہے جو سائنس کی جورسڈکشن سے باہر کی شے ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں عطا بھی فرمائے اس کا وہ حصہ اور محسوس کرنے کی توفیق دے. نتائج کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے، سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس بات نے، اس کیفیت نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم یعنی ایمان لینے کی روش میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں سے کتنے ہی لوگ ہیں؟ صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، کہ جو اقرار انہوں نے کیا اللہ سے وہ سچ کر دکھایا، جان اللہ کی راہ میں پیش کر ڈالی. فمنهم من قضى نحبه، کچھ تو ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو چکے. کون سی نظر؟ اللہ موقع دے تو جان اللہ کی راہ میں پیش کر دیں. فمنهم من ينتظر، کچھ انتظار میں ہیں کب موقع ملے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں. وما بدلوا تبدیلا، اور اپنے اس قول کو انہوں نے ذرا بھی بدلا نہیں، تیار ہیں استقامت کا پہاڑ بنے جب موقع ملے اللہ کی راہ میں جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. لیجزی اللہ الصادقین بالصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور اللہ عذاب دے منافقین کو چاہے تو یا چاہے تو ان پر مہربانی فرمائے، یہ اللہ کا اختیار. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور کفار جو تھے ان کو اللہ نے ان کے غصے میں بھرا ہوا پھیر دیا. لم ینالوا خیرا، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے. 10-12 ہزار کا لشکر ناکام چلا گیا، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے، ان کی دیگیں اللہ نے اڑا دی، واپس ان کو ناکام بھیج دیا. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ اہل ایمان کے لیے قتال کے حوالے سے کافی ہو گیا. یہ بڑا پیارا جملہ اللہ کی طرف سے، تم تھوڑے جیت سکتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے جس نے تمہیں جتوایا ہے، اللہ ہے جو تمہارے لیے کافی ہے. بہت پیارا انداز سورہ انفال آیت نمبر 17، غزوہ بدر پر اللہ کا تبصرہ فرمایا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا انہیں، اللہ نے قتل کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. عالم اسباب میں صحابہ تھے، عالم اسباب میں وہ لڑ رہے تھے، عالم اسباب میں رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عالم اسباب نے مٹی آپ نے مٹھی میں لی. شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ رہی پھونک کہہ کر پھونک ماری آپ نے. اللہ فرماتے نہیں، اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اے نبی مٹی اللہ نے پھینکی. روحانیت یعنی قرب الہی کا اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ عمل کرے بندہ اور اللہ کہے کہ نہیں عمل کر رہا ہوں میں. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ اہل ایمان کے لیے بدور قتال کے کافی ہو گیا. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ قوی طاقتور ہے، عزیز غالب ہے. وانزل الذین ظاہرهم من اہل کتاب من صیاصیہم، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دی. فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اور کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو تم نے قید کیا. یہ ذکر آ رہا ہے اہل کتاب میں سے بنو قریظہ کا، جن کے قلعے ابھی وہاں پر موجود تھے. یاد آ رہی بات کہ دونوں طرف پہاڑ، سامنے کی طرف خندق کھود لی گئی، پیچھے بنو قریظہ تھے تو امید تھی کہ یہ معاہدہ برقرار رکھیں گے، یہ پیچھے سے پروٹیکشن تھی. مگر عین میدان قتال کے موقع پر یا عین اس احزاب کے موقع پر انہوں نے گڑبڑ کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب سے فارغ ہوئے تو فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے. ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، چلیے قریشہ کا معاملہ چکائیے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو پکارا اور قریشہ کا محاصرہ کیا. ان لوگوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوس کے سردار تھے, بڑے سردار تھے, ان سے ان کی حمایت کے حلیفانہ معاملات بھی پہلے تھے, کہا یہ جو فیصلہ کرے سعد وہ ہمیں قبول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک. سعد نے فیصلہ کیا تورات کے مطابق کہ لڑائی کے موقع پر جو ہاتھ آئے لڑنے والوں کو قتل کیا جائے, باقیوں کو غلام بنایا جائے. سینکڑوں کی تعداد میں یہودی قتل کیے, اور یہ فیصلہ ان کی چوائس پر ہوا اور ان کی کتاب تورات کے مطابق ہوا. سعد بن معاذ نے کیا, رسول اللہ نے اوکے کیا اس کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بدترین معاملہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوا. قینقہ کو بھگایا گیا, بنو نذیر کو نکلنے کا موقع دیا گیا, ذلت ان کی بھی تھی, سورہ حشر میں آتا ہے. ان کے ساتھ بدترین معاملہ ہوا, ان کے معاملے کو بھی چکایا گیا کہ اہل کتاب میں سے وہ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو قلعوں سے اتارا. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً, اور کتنوں کو وقضا فی قلوبہم الرعب, ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ نے. فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً, کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو تم جیب و قید کرتے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال کا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وارث بنا دیا. وَأَرْضَ لَمْ تَطَعُوهَا, اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جہاں ابھی تم نے پیر نہیں رکھے. یہ آئندہ کی فتوحات در فتوحات در فتوحات کی بشارت. یہ ہے سن 5 ہجری, 6 میں صلح حدیبیہ, 7 میں فتح خیبر. 7 ہجری میں فتح خیبر, یہ سارے یہود وہاں جا کے جو آباد ان کا قلعہ خیمہ ہوا, وہاں کی زمینیں مسلمانوں کی ملی, ایک بہت بڑی خوشحالی مسلمانوں کے آنا شروع ہو گئی. اور دور نبوی کے بعد جائیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور 22 لاکھ مربع میل تک اہل ایمان کی حکومت اللہ تعالی نے پھیلائی اور پہنچائی ہے. یہ آئندہ کی فتوحات کی طرف بھی اشارہ رب العالمین کی طرف سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ دو رکو مکمل ہوئے, یعنی دوسرا اور تیسرا غزوہ احزاب کے بیان پر. اب چوتھا رکو پہلے رکو سے مل جائے گا, اس معنی میں کہ کچھ معاشرتی معاملات بیان ہوئے تھے نا پہلے رکو میں, ایک زہار کا مسئلہ اور دوسرا لے پالک کا معاملہ. اب معاشرتی حوالے سے کچھ ہدایات آ رہی ہیں مزید, جس میں آگے چل کر پردے سے متعلق تعلیمات بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسی ترتیب آپ دور تجربے قرآن میں سنتے بھی ہوں گے. سورہ توبہ میں ہے, سورہ توبہ کا پہلا رکو جہاں ملے گردنیں اڑا دو, 4 مہینے کی مہلت ہے ان کے لیے, یاد آ رہا ہے. پھر وہ پہلا رکو ملتا ہے 4th-5th رکو سے جاتے, درمیان میں دوسرا تیسرا رکو ہے جو فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا. اہل ایمان کو ذہن تیار کرایا جا رہا تھا مسلمانوں کو اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف اقدام کے لیے جو مکے میں آباد تھے. تو جو ترتیب وہاں پر ڈاکٹر صاحب بیان کرتے نا, پہلا رکو ملتا ہے 4th-5th سے جا کر سورہ توبہ میں, انداز وہ یہاں پر بھی پہلا رکو کچھ معاشرتی باتیں آئی تھیں, اب وہ 14 رکو سے مزید جاری ہو جائیں گی اور آگے چل کر پردے کے احکامات بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی آرائش, فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو, فَإِنَّ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کی طلبگار ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم میں سے ان کے لیے کہ جو عمدہ عمل کرنے والیاں ہیں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ آیت 28-29 ان کو کہتے ہیں آیات یا آیت تخیر. تخیر تا خو یا را, تخیر اختیار سے, جہاں اختیار دے رہے نبی اپنی بیویوں کو, چاہو تو دنیا لے لو دے دلا کر فارغ کر دوں, اور چاہو تو پھر اللہ اور رسول اور آخرت کو چاہو تو جیسے ہو ویسے میرے ساتھ گزارا کر. ہوا کیا, دو تین باتیں ہیں. ایک غزوہ احزاب ہوا, اس کے بعد صلح حدیبیہ, پھر فتح خیبر کا معاملہ. ان ایام میں ان ادوار میں کچھ خوشحالی بھی مسلمانوں کی آئی, مال غنیمت بھی مل جاتا تھا, عام گھرانوں میں خوشحالی آئی. تو ازواج مطہرات بہرحال انسان ہیں, بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی ہیں, اور جب دیکھا عام گھرانوں میں آ گئی تو کچھ ہمیں بھی مل جائے, کچھ تقاضا آ گیا. اور ایک امکان یہ بھی تھا, ابھی تک پردے کے احکامات نہیں تھے, 5 ہجری میں آ رہے نا, تو یہ منافقین یا دیگر لوگوں کا آنا جانا ادھر رہتا تھا, وہ یا کچھ اور لوگ بھی وہ تانے دیا کرتے تھے, آپ کا گھر تو بڑا سادہ سا ہے, یہاں تو کوئی ڈیکوریشن پیسز بھی نہیں ہے, ہاں یہاں تو کوئی سلٹ بھی نہیں لگا ہوا، یہاں تو کوئی قالین بھی نہیں بچھا ہوا، یہاں تو کوئی برتن بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی زینت اور آرائش بھی نہیں ہے، اس طرح کے تانے بھی دیتے تھے لوگ، یا ان کو خامہ خواہ ٹانٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لان تان اس طرح کا ہوتا تھا۔ کوئی یہ وجہ ہوگی، بہتر لگتا ہے پہلی وجہ کا معاملہ۔ عام گھرانوں میں خوشحالی آ رہی مسلمانوں کے، ہاں تو ازواج مطہرات نے بھی ایک ڈیمانڈ رکھ دی، خوش ہمیں بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور بیویوں کے حجروں سے علیحدہ کہیں بالا خانے پہ جا کے آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ ایک مہینے تک آپ نے ناراضگی کا اظہار رکھا ہے۔ اس دوران ابو بکر صدیق بی بی عائشہ کو، عمر فاروق بی بی حفصہ کو ڈانٹتے ڈپٹتے اور کہتے کیا کر رہے ہیں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے تو طلاق دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آؤ تمہیں دنیا چاہیے میں دے دلا کے فارغ کر دوں، اسر رخ کن سراہن جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ تمہیں میں علیحدہ کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے، اسی طرح میرے ساتھ گزار کر۔ ساری بیویوں نے کہا کہ ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ مطلب یہ وہ گھرانہ ہے جس پورے گھرانے نے اسوہ بننا ہے نا آگے چل کر، اشارہ کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، ان ازواج مطہرات نے امت کی عورتوں کے لیے نمبر ون اسوہ بننا ہے، اور اس گھر کا بہت کچھ علمی ورثہ ان عورتوں کے ذریعے امت کے مردوں اور عورتوں دونوں کو پہنچنا ہے، جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکلیں، مقام بلند مشکلات بھی زیادہ، ان کے ساتھ یہ بات میل نہیں کھاتی، میچ نہیں کرتی کہ وہاں کوئی دنیا داری کی باتیں دکھائی دیں، وہاں کوئی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے اور بڑھانے کی باتیں ہوں، نہ نہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ اللہ کے رسول کا اپنا عالم تو یہ، اللہ تعالیٰ نے آفر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دے، اللہ کے نبی فرماتے نہیں یا اللہ میں تو چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے لیے صبر کروں، جہاں دو دو مہینے تک چولہا نہ جلتا ہو، جہاں کبھی فجر میں آئے تو کچھ نہ ملتا ہو، تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، جواب آتا تو آپ فرماتے آج میرا روزہ ہے، وہاں کیا کسی دنیا داری کو در انداز ہونے کا موقع۔ اللہ کے نبی کے حجرے میں عمر فاروق داخل ہو اور آپ بوریے جیسی شے یا چٹائی پر لیٹے ہو اور جس میں اتھر پر تہبن کے سوا کچھ نہ ہو، اور چٹائی کے نشانہ جس میں اتھر پر آ جائیں، تو عمر فاروق رونا شروع کر دیں اور عرض کریں یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسرا، یہ اللہ کے باقی، اللہ کے نافرمان، یہ بڑے بڑے محلات اور مخملی بستروں پر سوتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول اور آپ کا طرز عمل اور معاملہ ایسا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے عمر تمہیں اس بات سے خوشی نہیں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے اور اللہ ہمیں آخرت عطا فرما، وہاں تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے، وہاں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات ہی نہیں دی، اتنا مال جمع ہی نہ ہوا کہ جس میں زکات لازم آتی ہو، وہاں ہجر گجرا اتنا اونچا، ہاتھ بلند کرے تو چھت پر لگے، اور اللہ کے نبی سجدے میں ہوں تو اما عائشہ کہیں کہ میں پیر کو سیدھا کر لوں، اور جب آپ دوبارہ قیام میں جا کے کھڑے ہوں تو میں پیر کو سیدھا کر لوں، یہ اللہ کے نبی کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے۔ جہاں بی بی زینب سے نکاح ہوا، آگے ذکر آئے گا، تو ایک ہی حجرے میں کھانا چل رہا ہے ولیمے کا، اور بی بی زینب کا جو ہے وہ چادر اوڑھ کے جو ہے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کمرے میں پردہ ہو رہا ہے، اور تاخیر زیادہ کی لوگوں نے، تو اللہ نے انٹروین کیا، لوگوں کو آج اتنا ٹائم مت ضائع کیا کرو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو یہ ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے ان کا معیار زندگی۔ ایک خاتون نے بڑی پیاری بات لکھی کہ معیار زندگی نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، معیار زندگی نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم میں سے ان کے لیے جو نیک اعمال کرنے والیاں ہیں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشة مبینہ، تم میں سے جو کوئی واضح ناشائستہ حرکت کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے دوہری سزا ہوگی، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان، مقام بلند ہے نا، کوتاہی پر سزا بھی دوہری ہوگی، لیکن اس کے برس اگلی آیت کیا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی، اور وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی نیک، نؤتها اجرها مرتين، ہم اس کو دونا ثواب دیں گے، دوہرا ثواب دیں گے، واعتدنا لها رزقا کریما، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. مقام بلند، مقام بلند اور نازک بھی، کوتاہی ہو تو سزا بھی زیادہ اور عمل ہو تو ثواب بھی زیادہ. کیوں؟ نیچے والوں کے لیے نمونہ بنیں گی، نیچے والے بھی عمل کریں گے، ثواب ان کو بھی ملے گا. تو مقام بلند کے اعتبار سے نازک مقام بھی ہے. توجہ دلا دی، کیوں؟ اے نبی کی بیوی، تم عام عورتیں تھوڑا ہی ہو، تمہیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں جو وہ عورتوں والا پہلو ہے، رسول اللہ مرد ہے نا، وہ عورتوں والا پہلو، نسوانی معاملات والا پہلو کس سے پورا ہوگا؟ ازواج مطہرات کے ذریعے سے. ایک اور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی وراثت ہے اس کی منتقلی بھی آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پر ہوئی، اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اتنے نازک مقام کے حوالے سے احساس ذمہ داری بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوتاہی ہوئی تو نیچے نمونہ بننا بہت بڑا معاملہ، دوہرا سزا کا معاملہ، اور عمل نیک ہے تو ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا فرمائیں گے. اس کے بعد آیت 32 اور 33 حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، اس صورت میں جو کچھ ہے وہ چار آیتیں ہیں، چار آیتیں ہیں. ایک آیت میں اشارت اور بات ہے، لیکن زائد چار آیتیں ہیں، 32 33 اور 53 اور 59 32 پھر 33 پھر 53 اور پھر 59 اور نور کو ملا لیں تو 30 اور 31 خاص طور پر، ان سب کو ملائیں تو ستر اور حجاب سے متعلق پردے کے جو احکامات ہیں ان کی کسی درجے میں تکمیل ہوتی ہے قرآن سے. تو یہاں 32 33 53 59 32 آیت نمبر 32، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا مقام بہت بلند تو تمہارا نزاکت کا معاملہ بھی، نازک ہونے کا معاملہ بھی بلند ہے. انی تقیتن، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرنا چاہو، فلا تخضعن بالقول، تو باتوں میں نرمی اختیار نہ کرنا، لوچ جسے کہتے ہیں، نرم رویہ اختیار نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو وہ کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے، کوئی خبث سے باطن ہے، باطن کی نگندگی ہے، وہ کوئی خواہش کر بیٹھے، کوئی برا ارادہ پیدا کر بیٹھے. وقلن قولا معروفا، اور بات کرنا بھلی بات. یہ آیت 32 ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یقیناً ہے، لیکن تعلیم امت کی عورتوں کے لیے بھی ہے. شروع کی آیتیں یاد آ گئیں، پہلی تین آیتیں، چار تعلیم نبی، چار تعلیمات نبی کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقویٰ، کفار و منافقین کی بات کو اہمیت نہ دینا، اللہ کی طرف سے آئی وحی کی اتباع کرنا، اور اللہ پر توکل کرنا. خطاب تو نبی سے، تو یہ چاروں کام فقط نبی کے کرنے کے یا امت کے کرنے کے بھی؟ اسی طرح یہ خطاب نبی کے ازواج مطہرات سے شروع ہوا، ماڈل رول ماڈل بننا ہے نا، تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے، نبی کے گھر سے شروع ہوگا، باقی پھر امت بھی کرے گی اس کو انشاءاللہ. خطاب نبی کے ازواج مطہرات سے، مگر امت کی عورتوں کو بھی تعلیم ہے اس بات کی. کیا تعلیم ہے؟ عورت کی آواز بہرحال اس میں بھی کشش کا معاملہ اور فتنے کا امکان موجود ہوتا ہے، تو نامحرم سے اگر کبھی گفتگو کا موقع پیش آ جائے تو جائز ہے، ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، مگر گفتگو کا انداز، اس میں ایسی لوچ، ایسی نرمی، اس کو آج کی زبان میں اسٹائل نہ ہو کہ کسی کے دل میں اگر کوئی خبث ہے، گندگی ہے، تو وہ برا ارادہ کر بیٹھے. ہیلو، اب یہ جو انداز ٹیلی فون پر خواتین کا ہوا کرتا ہے، خاص طور پر معذرت کے ساتھ، وہ ریسپشن ڈیسک کے اوپر جو کچھ ہوا کرتا ہے، تو پھر اگلا بھی کیا کرتا ہے؟ اور جی کیا حال چال ہے، جی موسم کیسا آپ کی طرف، اور آپ کی طرف ٹریفک تو جام نہیں ہے. بھگ کم بخت تو نے فون کیا ہے، میں نے آپ کو ای میل کی تھی، آپ کے باس سے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایک سوال تھا. اب بات کیا ہو رہی، موسم کیسے آپ کی طرح ٹریفک تو جام نہیں، اور آپ کے یہاں لائٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی، اور آپ کو آج کل جنریٹر کون سے استعمال کر رہے ہیں، یو پی ایس پہ آپ لوگ چل رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی؟ یہ ہے، اس سے خطرات شروع ہوتے ہیں. جیسے نور میں کیا تھا؟ نگاہ. ادھر کیا ہے؟ زبان. نگاہ سے بہت کچھ شروع ہوتا ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے، زبان سے بھی بہت کچھ شروع ہوتا ہے اور بہت کچھ ہو جایا کرتا ہے. تو جائز ہے ضرورتاً نامحرم سے گفتگو اگر ضرورت پیش آ جائے تو، مگر زبان میں کوئی نوچ، کوئی نرمی ایسی کہ سامنے والے کے دل میں خوف ہو، باطن کی گندگی ہو تو برا ارادہ کر لے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ والی بات سمجھ آ گئی۔ اگلے الفاظ بھی بہت قیمتی، وقلنا قولا معروفا، بات کرنا بھلی۔ کیا مطلب؟ ایک لفظ ہے ذرا سا غیر محتاط ہے سمجھانے کے لیے، تقوا کا حیضہ۔ نام لفظ سنا ہے کبھی؟ تقوا ہونا چاہیے مگر ٹو مچ تقوا نہ ہو جائے، تقوا کو اپنے اوپر تاری نہ کر لیں، حیضے کا لفظ نکالنے چلے ہیں۔ باب ہے غیر محتاط لفظ ہے۔ کیا مطلب؟ بعض خواتین کو دیکھا گیا، معلوم ہوا، کسی نے فون کیا، ہیلو، سامنے سے خاتون کی آواز آ رہی، اگلا بیچارہ ڈر کے ویسے ہی فون رکھ دے گا۔ بات میں نرمی والا رویہ نہ ہو، لوچ نہ ہو، اسٹائل نہ ہو، یہ منع کیا گیا ہے۔ بد کلامی کی اجازت نہیں ہے۔ وقلنا قولا معروفا، بات کرنا بھلی بات، بات نہیں کرنی نہ کریں۔ جی اس وقت گھر پہ مرنی باتیں، بات ختم، ٹھیک، ہیلو کون ہے، نام بتاؤ اپنا۔ یہ ہے کچھ خواتین کا طرز عمل، یہ ہے ٹو مچ والی بات، جس کو میں حیضہ کہہ رہا تھا، وہ لفظ غیر محتاط ہے، نکال دے۔ یہ ٹو مچ نہیں ہو جانا چاہیے، اس سے بھی بچنا ہے۔ بدتمیزی کی اجازت نہیں، بد کلامی کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ وقلنا قولا معروفا، اور بات کرنا بھلی۔ دوسری ہدایت، عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر، وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح ابھر ابھر کے چلتی نہ پھرو۔ تبرج کے معنی ابھرنا ہوتے، نمایاں ہونا، زمانے جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر نہ پھرو۔ یہ نمایاں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سج دھج کر نکلنا، زیبائش اور آرائش کے ساتھ نکلنا، اور دعوت نگاہ دینا، اور دعوت نگاہ دعوت گناہ کی طرف لے جاتی۔ الٹا کر لے، نگاہ نون گاف الف ہا، اور گناہ میں کیا ہے؟ گاف نون الف ہا، ہے نا، ریزمبلنس ہے نا۔ چلے ایک نقطہ اور آ گیا، دعوت نگاہ دعوت گناہ تک لے جا سکتی ہے۔ نمایاں ہو کر نہ نکلو۔ ایک خاتون، خاص طور پر جو شادی شدہ ہے، اصلاً اس کی زینت اور آرائش کس کے لیے ہونی چاہیے؟ شوہر کے لیے، وہاں وہ ماسی بنی ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ شوہر گھر میں آئے تو بیوی کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو، وہ اس کے لیے تیار ہو، اس کے لیے جو ہے اٹریکشن کا باعث بنے۔ اب شوہر گھر آئے تو وہاں تو بدبو مارتے کپڑوں میں، ماسی بنی ہوئی بالکل، شوہر اس کو تھوڑا ہی دیکھے گا، وہ اسٹار پلس دیکھے گا، ہے کہ نہیں؟ مطلب ذرا کھلی بات ہوگی، معذرت چاہوں گا میں آپ سے، ہو تو یہ رہنا ہمارے معاشرے۔ یہ ہے اس قرب کو اتنا مضبوط کیا جائے شوہر بیوی کے، کہ شوہر کو باہر جھانکنے کی ضرورت پیش نہ آئے، مائل نہ ہو جائے وہاں۔ اس سے ظاہر باتیں بھی، بہرحال بچے بھی بیٹھے تو ہر چیز زیادہ تفصیل میں نہیں آ سکتی، اور اگر میں کچھ زیادہ تفصیل میں گیا ہوں تو معاف کیجیے گا۔ تو ولا تبرجنا، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کی طرح اظہار تجمل کرتی ہوئی، زینت کا اظہار کرتی ہوئی، نمایاں ہوتی ہوئی نہ نکلو۔ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے، ضرورت باہر نکلنا گنجائش ہے، پردے کے ساتھ نکلے، حجاب کے ساتھ نکلے۔ جی تعلیم حاصل کرنی عورت نے، عورت کی تعلیم کون سی ہونی چاہیے کون سی نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، مگر اگر نکلی بھی ہے تو حجاب میں جائے، اور حجاب کے ساتھ تعلیم کا انتظام ہے تو بہت اچھی بات۔ عورت نے دوائی لینے کے لیے جانا ہے، بالکل جائے، کس نے منع کیا ہے؟ عورت نے اپنے والدین کے گھر جانا ہے، بالکل جائے، اپنے میں کے جانا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ حجاب کا لحاظ رکھ۔ عورت نے شادی میں جانا ہے، حجاب کا انتظام ہے تو بہت اچھی بات، پردے کا انتظام ہے، بہت اچھی بات ہے، جائے، کس نے منع کیا؟ ضرورت جائے، لیکن اصلاً اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ گھر کے اندر ہے۔ مرد کی کون سی نماز افضل ہے؟ مسجد میں، اور عورت کی گھر میں۔ تو کیا باتیں ہو رہی ہے؟ نماز جیسے فرض کے لیے بھی، نماز جیسے فرض کے لیے بھی، اس کے لیے عمدہ مقام کون سا بیان ہو رہا ہے؟ گھر کا۔ یہ وہ ہے جو ایک چادر کھینچ دی گئی ہے سیگریگیشن کے اعتبار سے۔ پھر عورت کا اپنا دائرہ کار، مرد کا اپنا دائرہ کار، یہ نمایاں ہو کر نکلنا، اس کی جو بھی اب ہمارے یہاں حالتیں آ رہی ہیں سامنے دیکھ لیجئے۔ ایک وہ نمایاں کیا جاتا ہے بل بورڈز پہ لگا دینا، ایک ایک اسٹیکر پہ لگا دینا، پھر فلم ڈرامے ناچ گانے پورے اس معاشرے کو گندگی کی طرف، سنڈاس کی طرف جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرنا۔ ایسے ماحول میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں پردے کا اہتمام کرتی ہیں، بہت بڑا جہاد ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایسے ماحول میں جب پردہ کرنا دشوار محسوس ہو تو یاد رکھیے کہ اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جیسے تجوید کی کلاس میں حدیث آتی رہی، جو اٹک اٹک کر قرآن کی تلاوت کرتا اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، تلاوت کا ثواب اور ایک اٹکنے میں جو مشقت کرنی پڑ رہی ہے اس کے ثواب. تو اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بیویوں کو اس پردے کا، حجاب کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور مردوں کو توفیق دے کہ وہ پردہ کرانے میں معاونت دیں، نہ کہ رکاوٹ بنے. کیا ہے وہ اکبر کا شعر، میں غلط پڑھوں گا آپ صحیح کر دیجئے گا، بے پردہ جو کل نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زنی میں غیرتیں قومی سے گڑ گیا. پوچھا جب ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کے عقل پہ پڑ گیا. اگر آج ایک مرد اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے پردے کے عمل میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے. سوچ لینا چاہیے اس کو کان کھول کے. اور آج اگر ہم مرد اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی بیویوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، ڈنڈے کی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کی بات، پہنچانے کی بات، بتانے کی بات، اس کی بات کرو نہیں کرتے، تو کل ان عورتوں کے اندر اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم مرد بھی ذمہ دار ٹھہریں گے اللہ کے ہاں. اللہ ہمیں سمجھ دے اور ہماری بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو، عورتوں کو پردے کا لحاظ کرنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہی وجہ ہے کہ اصل دائرہ کار جب عورت کا گھر کا ہے تو اس کے اوپر معیشت کی کوئی جد و جہد نہیں. بیٹی ہے تو والدین کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو گیا اور اولاد چھوڑ دی تو کہاں جائے گی واپس، اپنے باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بھائی، بھائی نہیں تو چچا، چچا نہیں تو ماموں جو محرم رشتے دار ہیں. اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد بڑھی تو بیٹوں کی ذمہ داری، اور یہ سب بھی نہیں تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری، اور اسلامی حکومت نہیں تو اس کو قائم کرنا کس کی ذمہ داری، پھر وہ ہماری ذمہ داری. ایک روپے کا، ایک منٹ کے لیے کہیں عورت پر معیشت کا بوجھ نہیں. یہ جو آج باہر نکال کر کھڑا کر دیا، علامات قیامت میں سے حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر آ کے تجارت میں حصہ لیں گی. اور آپ دیکھ لیں آج. بہرحال اس میں اور بھی بہت سی باتیں، باقی تفصیلات چہرے کا پردہ نامی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جی نبی احمد صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے مرتب فرمائی. کیا نام ہے کتاب کا؟ چہرے کا پردہ. مگر بہت کچھ اس میں مواد ہے، سورہ نور میں بھی اس کا تعارف کرایا گیا تھا. آگے الفاظ پڑھیے گا. واقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہنا. واتینا الزکاۃ، زکات دیتی رہنا. واطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا. اب غامدی صاحب ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، چند اور لوگ بھی ہیں، کچھ اور مزید لوگ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ پردے کا حکم یہ نبی کی بیویوں کے لیے ہے، یہ خاص پردے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہے. تو نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرتی رہنا، زکات دیتی رہنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. ہماری عورتیں تو بڑے مزے میں رہیں گی، نہ نماز، نہ زکات، نہ روزہ، نہ حج، نہ اللہ کی اطاعت، نہ رسول کی اطاعت، مانیں گے؟ ارے بھائی، ان کے گھر آنے سے شروع ہوا ہے معاملہ، تو بات شروع وہاں سے ہو رہی. انہوں نے ازواج مطہرات میں نمونہ بننا ہے، وہ عمل کر کے بھی دکھائیں گی. اماں عائشہ بتا دیں گی، سورہ نور میں آئی تھی نا بات، غزوہ مری مسلخ ہوا تھا، واپسی پر وہ ہار کھو گیا تھا حضرت عائشہ کا، پھر وہ آگئے تھے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، وہ لے کے گئے نا عائشہ کو رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار کر کے. اس وقت عائشہ نے کیا فرمایا؟ خمرت عنہ بجلبابی، خمرت وجہی عنہ بجلبابی، میں نے اپنے جلباب بڑی چادر سے اس سے اپنے چہرے کو چھپایا. وہ پانچ ہجری میں ہوا غزوہ بنی مسلق، اور سورہ عذاب کب آ رہی ہے؟ پانچ ہجری میں. تو یہ اب خواتین ازواج مطہرات نے پردہ کر کے بھی بتایا ہے، وہ نمونہ ہے، خطاب اس سے کر کے امت کی عورتوں کو بھی تعلیم دی گئی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس کو بھی چہرے کا پردہ نامی کتاب میں ڈسکشن میں لایا گیا ہے. یرید انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم پر سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں بالکل ہی پاک صاف کر دے. باقی ایک جواب آگے چل کر بھی آئے گا. دیکھیں نا بھائی، وہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں خطاب تو نبی کی بیویوں سے نا، خطاب تو نبی کی بیویوں سے، نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں، اور نبی کے ذریعے امت کی عورتوں سے بھی خطاب ہے. وہ آیت 59 میں آ جائے گا انشاءاللہ، وائے 59 میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں کیا فرمایا؟ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے اور خوب تمہیں پاکیزگی عطا فرما دے. نمبر ایک، اس آیت میں اہل بیت کس کے لیے آیا؟ اہل بیت کے الفاظ کس کے لیے آئے؟ ازواج مطہرات کے لیے. گو کہ احادیث میں ہے آپ نے بی بی فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سلمان فارسی کو بھی ایک روایت میں کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے سر آنکھوں پر ہم بھی مانتے ہیں, ہم زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم ان کو بھی اہل بیت میں مانتے ہیں اور ہم اہل تشیع سے بڑھ کر ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت میں مانتے ہیں. مگر قرآن اولاً اصلاً اہل بیت کسے کہتا ہے؟ ازواج مطہرات کو. سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا, تو اس فرشتہ نے کیا بشارت دی؟ بیٹا ہوگا. ارے وہ اما کہتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ, ارے میدیاں بیٹا ہوگا اس بڑھاپے کے اندر. کہا نہیں, اللہ تم آل بیت کو خوشخبری دینا چاہتا ہے. وہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ زوجہ محترمہ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ازواج مطہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اصلاً اولاً اہل بیت میں کون آئے گا؟ ازواج مطہرات. باقیوں کو اللہ کے رسول نے شامل کیا سر آنکھوں پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. ایک بات تو اہل بیت کی ہو گئی, ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دے. یہ خاص ازواج مطہرات کا نام لے لے کر کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ پھر وہی بات, اسوہ بننا ہے, اور جو اتنے بڑے منصب پر ہو وہ ہر اعتبار سے پاکیزگی کی انتہا پر ہو, اور وہ پاکیزگی آپ کو کون عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین. یطہرکم تطہیرا, اور تاکہ تمہیں بالکل ہی پاک صاف کر دے. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی لطیف بہت ہی باریک بھی ہے, خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے. اس گھر میں کیا تلاوت ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات کی. صرف تلاوت ہی نہیں, نزول بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی گھر میں تھے تب بھی آیاتیں آئی ہیں. ہم عائشہ کے ساتھ آئی ہیں, کبھی بی بی خدیجہ آتی ہیں تو جبرائیل آتے اللہ کی طرف سے. سیرت کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا علیہ السلام, جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتائیے؟ جبرائیل کہتے ہیں ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں, کچھ سالن وغیرہ لے کر آ رہی ہیں, آپ ان سے کہیے گا ان کے رب نے ان کو سلام کہا ہے, ان کے رب نے ان کو سلام کہا ہے. تو قرآن والی وحی بھی گھر میں آتی ہے, اور قرآن کے علاوہ جو وحی ہے وہ بھی اس گھر میں آتی ہے. یہاں جو حکمت کا لفظ ہے نا, حکمت کو جیسے امام شافی کا قول آپ کو بتایا گیا تھا سورہ جمعہ میں بتایا گیا تھا نا کہ امام شافی کی رائے کہ حکمت سے مراد سنت نبوی یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا اکثر مفسرین کی رائے ہے آیات اللہ آیات قرآنی, اور حکمت سے مراد احادیث کی باتیں. اما عائشہ نے 2000 سے زیادہ حدیث امت کو منتقل کی ہیں, ام سلمہ نے 300 سے زیادہ حدیث امت کو منتقل کی ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ اس گھرانے نے امت کو منتقل کیا ہے. تو یہ ہے جو اس گھر میں آپ کے گھر میں اللہ کی آیات میں سے تلاوت ہوتی ہے, حکمت کی باتیں بیان ہوتی ہیں, آپ ان کو یاد رکھیے. کیوں؟ اس گھرانے کو ذریعہ بننا ہے امت تک اس علمی ورثے کی منتقلی کا. اس گھرانے کو ذریعہ بننا ہے امت کے لیے عملی پہلوؤں کی رہنمائی کا, خاص طور پر نسوانی معاملات میں آپ کی ازواج مطہرات امت کے لیے نمونہ بنیں گی. فرمائیں گے ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے. ذرا چیک کر لیں چاہے تیار ہے. نہیں چیک کر لیں, کیونکہ لائٹ جانے کا کسی وقت بھی امکان ہے, تو جتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. جی یہیں سے دیکھ لیں بیٹا. نہیں بالکل نہیں, کوئی آثار نہیں ہے. اچھا نہیں بیٹھ جائیں, ہر تھوڑی دیر آپ دیکھتے رہیے, مجھے بتاتے رہیے گا. جی چاہے جس وقت تیار ہوگی انشاءاللہ تو آپ کو وقفہ دیں گے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 35 یہ بتایا تھا نا, سورہ نور کی آیت 35 میں کیا ہے؟ حقیقی ایمان کی پیرابل تمثیل. اور عذاب کی آیت 35 میں کیا ہے؟ حقیقی ایمان ہوگا تو عمل میں کیا دکھائی دے گا. 10 صفات ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اتنا لمبا کلام. عورتیں آتی تھی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, مردوں کو اتنا ذکر آتا ہے, ہمارا تو آتے ہی نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت دے دی, 10 صفات مردوں کی علیحدہ, 10 صفات عورتوں کی علیحدہ, سیم صفات. ٹھیک, ایک. نمبر دو, ان صفات کے بیان سے حاصل کیا ملا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً عورت اور مرد کی فزیک میں فرق رکھا, اور انتظامی اعتبار سے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، دنیا کے انتظام کو چلانے کے لیے. لیکن جہاں تک اللہ کے رضا کے حصول کے لیے محنت کا میدان ہے، وہ دونوں کے لیے بالکل یکساں ہے. کتنے ہی کروڑوں مسلمان ہوں گے جو بی بی خدیجہ کے مقام پر رشک کرتے ہوں گے، کتنے کروڑوں مسلمان ہوں گے جو اما عائشہ کے مقام پر رشک کرتے ہوں گے. ہیں تو عورت لیکن نہیں، یہ میدان کھلا ہوا ہے. جتنا کوئی آگے بڑھنا چاہے عورت وہ بڑھ سکتی ہے، جتنا کوئی آگے بڑھنا چاہے مرد بڑھ سکتا ہے. اور اس میدان کی بنیاد پر اصلاً آخرت میں دونوں کا فیصلہ ہونا ہے. دنیا میں تمہارا گھر کتنا بڑا تھا، گاڑی کتنی بڑی تھی، مکان کتنے تھے، جائیداد کتنی تھی، اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا. تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کہ نہیں کی، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. اس میدان میں دونوں کے لیے میدان کھلا ہوا ہے اور دونوں کی صفات کا سائڈ بائی سائڈ یعنی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخانتین والخانتات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، سچ سچ بولنے والے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع اختیار کرنے والی مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، اور صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے. یہ ہیں 10 صفات، گن لیجئے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کی علیحدہ اور عورتوں کی علیحدہ بیان کر کے عورتوں کی دلجوئی فرمائی ہے. آیت نمبر 36، اطاعت رسول کی اہمیت کا بیان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی بات طے کر دیں تو وہ اب اپنے لیے کوئی اختیار باقی سمجھیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اور معاملہ طے ہو چکا، پھر اب بندے مومن یا عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، معاف کیجئے گا، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، فقط وَلَّا وَلَالَ مُبِينَ، وہ دور کی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. یہ اصول ہے، اللہ کی اطاعت بھی لازم اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ایکولی لازم. حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو جائے. پس منظر کیا ہے، آگے وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات آگے شروع میں پڑھ چکے کہ زید بن حارثہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اتنی کہ وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے. کس نام سے مشہور ہو گئے؟ زید بن محمد. لیکن جب اللہ نے کہا کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا، تو اب وہ دوبارہ زید بن حارثہ ہو گئے. مگر اللہ کے رسول ان کی دلجوئی صلاح فرمائی کہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کرا دیا. بی بی زینب نے بات تو مان لی لیکن دل سے قبول نہ کیا. بہرحال وہ آزاد کردہ غلام تھے، معاملہ چل نہیں سکا، وہ بڑے قریش کے خاندان کی خاتون اور یہ حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام. پھر معاملہ کیا ہوا، بات بن نہیں سکی. حضرت زید نے چاہا کہ میں طلاق دے دوں، اللہ کے نبی نے چاہا کہ نہ ہو، اللہ نے چاہا کہ ہو. کیوں؟ ایک رسم پڑی ہوئی تھی، منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی اگر طلاق یافتہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے. یہ غلط رسم پڑی ہوئی تھی، اور اس معاشرے میں تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا. تو اے نبی، آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ رسم آپ کے ہاتھوں ختم ہوگی. اس پہ طوفان اٹھنا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں نکاح تھا. نساء میں اہل ایمان کو اگر اجازت ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنے کی؟ 4 کی. آپ کا کون سا ہو رہا ہے؟ 5واں. اللہ نے اجازت دی تھی آپ کو، اب ایک بڑا طوفان اٹھنے والا تھا، تو اس غلط رسم اور رواج اور روایت کے خاتمے کے لیے آپ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ معاملہ ہو۔ یہ ہے جس پر آگے چل کر آیات انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا فرما رہے تھے، امسک علیک زوجک، اپنی اہلیہ کو اپنے پاس رہنے دو، وتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس، اور آپ اپنے دل میں اس بات کو پوشیدہ رکھتے تھے جس کو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب یہ حضرت زید والا معاملہ، اور جب بات نبھ نہیں سکی، بن نہیں سکی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ زید کسی طرح معاملے کو چلاتے رہیں۔ تو آپ کہتے تھے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، اور آپ دل میں ایک بات چھپائے بیٹھے تھے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اب یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے معاذ اللہ جو عام لوگوں میں ڈر ہوا کرتا ہے، ڈر کس بات کا؟ اب یہ اتنا بڑا معاملہ، اگر میں اس کے ساتھ منسلک ہو گیا تو پھر میں کیا معاشرے میں دعوت دے سکوں گا، کس طور پر لوگوں کے سامنے کام کر سکوں گا، یہ شے میری جو میں نے دعوت کا کام کرنا ہے اس کی قبولیت میں اس معاشرے کے لوگوں کے تناظر میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ مگر اللہ فرما رہے نبی نہیں، آپ کو اس سے بڑھ کر بھی خوف کس کا رکھنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ، توجہ سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے کوئی بات بھی نہیں چھپائی جو وحی میں آئی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض کوئی بات چھپاتے تو یہ آیت ہوتی جس کو آپ چھپاتے، بات سمجھ رہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض کسی بات کو چھپاتے تو وہ یہ آیت ہوتی جس کو آپ چھپاتے، مگر آپ نے اس کو بھی چھپایا نہیں کہ نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسی کی خشیت اس کا خوف اختیار کریں۔ فلما قضى زيد منها، جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حاجت پوری کر لی، فلما قضى زید منها وطرا، جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خاتون سے، زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی حاجت پوری کر لی، مراد ہے ان کو طلاق دے دی۔ پورے قرآن میں یہ واحد صحابی ہے جن کا نام آیا۔ دیکھیے اللہ تعالی نے دلجوئی کیسے کی، ایک بڑی خاندانی عورت سے نکاح ہوا، کس کا؟ ایک آزاد کردہ غلام کا، مگر بات بن نہیں سکی۔ جو بات بھی رکاوٹ بنی، جو بات بھی آڑے، دل تو دکھا نا ان کا کہ میں کیونکہ آزاد کردہ غلام تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ان کی دلجوئی کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ ان کا نام قرآن میں لیا، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ ایک اور بی بی زینب کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے، ان کی دلجوئی کیسے ہو گئی؟ الحمدللہ رب العالمین، ان کی دلجوئی کیسی ہو گئی؟ زوجنا کہا، اے نبی ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا بی بی زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا وہ بھی تو اس سے گزری نا، ایسا معاملہ بھی ہوا، بات بن نہیں سکی، ان کے لیے بھی ذرا ایک پریشانی کا باعث تھا، ان کی اللہ تعالی نے کیسے دلجوئی فرمائی؟ رسول اللہ سے نکاح کرا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بی بی زینب باقی ازواج مطہرات سے فرمایا کرتی تھی، تم سب کا تو نکاح زمین پر ہوا ہے، تم سب کا تو نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر طے کی ہے۔ زوجنا کہا، اے نبی ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا بیوی زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، لکی لا یکون علی المؤمنین، تاکہ اہل ایمان پر کوئی حرج کی بات نہ رہے، حرج فی ازواج ادعیائہم، ان کے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں، اذا قضوا منهن وقرا، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، تو وہ سسر جو منہ بلا کہہ لیجئے، منہ بولے بیٹے کا باپ ہے، اس کا نکاح اس خاتون سے جائز ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی جائز، حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی جائز نہیں، تو اہل ایمان پر اس بارے میں کوئی حرج باقی نہ رہ جائے۔ اس رسم کا خاتمہ رسالت معاف کے ذریعے کروایا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم تو باقی ہو کر رہنے والا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کام کے بارے میں کوئی حرج کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے حکم کے تحت تھا، تو پیغمبر پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ وہی معاملہ ہے اللہ کی سنت کا جو پہلے لوگوں میں گزر چکا۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم تو ٹھہر چکا ہے، طے ہو چکا ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے غلط قسم کے رسومات کے خاتمے کرائے اپنے انبیاء اور رسول کی تعلیم اور ان کے عمل کے ذریعے، اس غلط رسم کو بھی اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کرائے. کیوں؟ اب نبوت ختم ہو جائے گی نا آپ پر، آپ چلے گا اور یہ رسم ختم نہ ہوئی تو اور آگے کون کرائے گا؟ تو آپ کے ذریعے سے اس رسم بد کا خاتمہ کرایا گیا. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ پیغمبر کے جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں، ویخشونہ اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وہ ڈر جو اللہ کے رسول کا تھا، پیغمبرانہ معاملات میں بشری تقاضے بھی آ جاتے ہیں، مگر وہ ڈر اس بات کا کہ لوگ وکفا باللہ حسیبا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. ایسی آیات پڑھیں تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. کیا ہوتا ہے آسان حساب؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نظر فرما دے، کتاب نہ کھولے، جس کا کھل گیا وہ مارا گیا. اور اللہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا اور یہ تم نے کیوں نہ کیا، وہ مارا جائے گا. آسان حساب کیا کہ کتاب نہ کھولے، اللہ سوال نہ کرے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ادھر بھی ایک دو ساتھی بیٹھ سکتے ہیں، اگر آنا چاہیں تو اپنی کرسی ساتھ لے آ کر ادھر آئے تو بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جگہ ہے، جو دو چار ساتھی آ جائیں گے انشاءاللہ. جی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم یعنی مہر ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے سے واقف ہے. اچھا، یہاں مراد ہے بیٹے کون سے جو آپ کی چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے. زید کے تو اصلا والد نہیں ہے نا، وہ تو منہ بولے بیٹے ہیں، مگر آپ کے بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، عبداللہ ہیں، ابراہیم ہیں، تو بیٹے تو آپ کے کبھی جوان نہ ہوئے، جوان ہوئی تو بیٹیاں ہوئی، کتنی؟ چار. باقی بات ہم پڑھ چکے سیرت کے مطالعے میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. نبوت ختم ہو گئی، ٹیکنیکل بات، رسالت والا عمل جاری ہے. نبوت خبر آنا وہ ختم، رسالت پہنچانا وہ جاری، وہ کون پہنچائے گا؟ وہ امت کی ذمہ داری ہے. تو فرمائے کہ ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول و خاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم ہیں. باقی اس مقام پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر معارف القرآن اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفسیر تفہیم القرآن میں ختم نبوت میں بہت پیاری باتیں جمع کر دی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد پر اعتراضات وغیرہ، اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کلام کیا اپنی تفسیر تفہیم القرآن، جس کا یہ موقع نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں کئی ارشادات اور پوری امت کا اجماع اس پر ثابت ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ خود کافر، اس کو ماننے والا کافر. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کہتے رحمۃ اللہ علیہ، کوئی دعویٰ کرنے والا کہے کہ اب کوئی دعوے کرنے والے سے کہے اپنی دلیل پیش کر، وہ بھی کافر. کیوں؟ تم دعویٰ کرنے والے سے جو کہ جھوٹا ہے دلیل مانگ رہے ہو، کیا تمہارا ایمان نہیں ختم نبوت کے اوپر جو تم دلیل مانگنے بیٹھ گئے اس سے؟ تمہارا ایمان نہیں ختم؟ اتنی سخت بات ہے. بارہ وہ دلائل اپنی جگہ پر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. کر لیں جواب، دینا نہ دینا میرے اختیار ہے. اس کو چھوڑ دیجیے. بنیادی بات یہ تھی کہ یہ اگر تسلسل میں پڑھے تو بات یہ تھی کہ رسم بد جو ہے نا، اس کا خاتمہ آپ ہی کے ہاتھوں ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کا نبوت ختم ہو جاتی، اس رسم بد کا خاتمہ نہ ہوتا، تو کوئی اور کیسے اس کو آ کے ختم کرتا؟ باقی ہے، جنرلائز بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی. ورنہ پھر بہت سارے نقطے نکل آئیں گے، جس کا وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، کافی ابھی رہتا ہے. 40 آیت ہوئی ہیں، ابھی تقریباً 33 آیتیں باقی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً. ٹھیک ہے یوسف صاحب، دوبارہ آ گیا. اتنا سارا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. وسبحوہ بکرتاً واصیلا، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو. ان کی متعین شکلیں تو نماز میں دے دی گئی، اور ان کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کثرت سے جاری رہنا چاہیے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، وہ اللہ ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی. ليخرجكم من الظلمات الى النور، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. اللہ رحمت بھیجتا ہے فرشتے زمین والوں کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے، رحمتوں کی دعائیں بھی کرتے ہیں. سورہ المؤمن اگر پڑھے جس کا نام سورہ غافر بھی ہے, سورہ المؤمن پڑھے جس کا نام سورہ غافر بھی ہے, تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, رحمت کی نزول کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے, فرشتے رحمتوں کی دعائیں بھی کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے. تو اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے, لیو خریجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. ایک نقطہ یہاں سمجھ لیں, باقی بات نرس کریں گے انشاءاللہ, کہ اگر اللہ کی رحمت ملے تو گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آنا آسان ہوگا انشاءاللہ. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں, آگے چل کر ابھی کام آئے گا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان پر رحم فرمانے والا ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام, جس روز وہ سے ملیں گے ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام. اے اہل ایمان, بھی الا قیلا سلاما سلاما, ایک دوسرے کو سلام کہیں گے, فرشتے بھی سلام کہیں گے, اللہ بھی, اللہ اکبر, سلام قولا من رب رحیم, سورہ یاسین میں سب سلام. واعد لهم اجرا کریما, اور ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے. دنیا میں اجر ملتا ہے تو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اور لینے والا ذرا نیچے ہی ہوتا ہے, چاہے 20,000 کا چیک ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ جو دے گا وہ عزت کے ساتھ دے گا, تکریم کے ساتھ دے گا, اعزاز کے ساتھ دے گا. لینے والا یہ نہ محسوس کرے گا کہ میں دینے والے کے مقابلے میں بڑا حقیر و کمتر ہوں, نہ, اللہ کریم عزت والی روزی وہاں پر عطا فرمائے گا. اس کے بعد کی دو آیتیں بہت ہی قیمتی, بہت ہی پیاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے نام بھی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت دین کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی یا اس کے بیان کا معاملہ 5 الفاظ میں آیا ہے. بات ایک ہی ہے دین کی دعوت کا کام, لیکن باتیں 5 آئیں یا الفاظ 5 آئیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنایا. شاہد بنے گواہی دینے والا, دب گواہی کس چیز کی؟ دنیا میں دین کی گواہی اور آخرت میں بھی امت کے حوالے سے گواہی دیں گے. مبشرہ بشارت دینے والا, نذیرہ خبردار کرنے والا, یہ رسولوں کا بنیادی کام تھا. سورہ نساء آیت 165, تمام رسولوں کا بنیادی کام. رسل مبشرین و منذرین, ہم نے رسول بھیجے مبشر بشارت دینے والے بنا کر, و منذرین انذار کرنے والے خبردار کرنے والے بنا کر. کیوں یہ آئے رسول؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ رُسُلِ, تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ میں پتہ ہی نہیں تھا. تو بشارت دینا کن کے لیے؟ جو قبول کر لے. انذار کرنا, ڈرانا کن کو؟ جو ناہنجاری کا ثبوت پیش کرے. تو آپ شاہد بھی ہیں, بشیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں, وداعین الی اللہ باذنی, اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی بھی ہیں, اور وسراجا منیرا, ہدایت کا روشن چراغ بھی. اللہ پر ایمان تو لائے, لیکن اللہ کا تعارف ہمیں دیا کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے کس کے ذریعے دیا؟ رسول اللہ کے ذریعے. قرآن اللہ نے دیا, کس کے ذریعے دیا؟ اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ہدایت کا روشن چراغ بھی ہیں. سچی بات بتائیے, ترتیب کے اعتبار سے, ماننے کے اعتبار سے عجیب بات ہے, رسول اللہ کو پہلے مانتے ہیں یا اللہ کو؟ بڑا نازک مسئلہ ہے. کلمہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بالکل صحیح, کوئی معاذ اللہ کمپیرزن نہیں کر رہے, لیکن ترتیب کے اعتبار سے رسول پہلے ہیں. ہاں, یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو میں مانتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو اب میں مانتا ہوں اللہ. اس لیے آپ نے ایمان کی تعریف کیا پڑھی؟ تصدیق مما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ نبی علیہ السلام لے کر آئے اس کو ماننا ایمان. نبی نے کہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو تو اللہ کو ایک مانو. اس ترتیب میں نبی پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول میں اللہ پہلے, لا الہ الا اللہ محمد رسول. بات سمجھ آ رہے؟ نازک بات ہے, ہر ایک جگہ نہیں بیان کرنے کی. یہاں ہو سکتی ہے رسول نے آ کر کہا کہ اللہ کو ایک مانو تو میں مانتا ہوں, میں نے رسول کو پہلے مانا ہے, اس ترتیب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. لیکن اصولی اعتبار سے, نظری اعتبار سے اللہ پر ایمان پہلے, اور محمد رسول اللہ وہ کلمے کا دوسرا حصہ بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تو یہ 5 باتیں, شاہد, بشیر, نذیر, داعی, سراج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. وبشر المؤمنین, اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے, بان لهم من الله فضلا كبيرا, کہ بے شک ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ہم لوگوں کو ہماری خوش نصیبی کا احساس بھی ہوتے رہنا چاہیے. اللہ نے ماں کی گود میں کلمہ عطا فرما دیا, پھر یہاں بیٹھنے والے جن کو اللہ نے شعور دیا اور باقاعدہ بیٹھ کر اللہ کے دین کا کسی درجے میں علم حاصل کیا, یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. اللہ یہ بھی کہتا ہے یا ایو الناس, تو 6.5 ارب انسانوں سے خطاب فرماتا ہے. اللہ یہ بھی فرماتا ہے یا ایو الذین آمنو, تو 1.5 ارب کو علیحدہ کر دیتا ہے, اب ہر ایک کو نہیں حکم دیتا. وہ باقیوں سے کہتا ہے پہلے ایمان لاؤ پھر بات کروں گا تم سے, باقی بات ہی نہیں تم سے. ہم سے کیا کہتا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے, اتنا بڑا فضل ہوا. پھر ہم امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جیسا کلام ہمیں ملا, جنت کی 120 صفوں میں 80 صفے امت محمد کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں یہ خوش نصیبی ہے جس کا اعتراف اور احساس اور ادراک ہونا چاہیے, وہیں ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے بغیر مانگے دے دیا, ماں کی گود میں چھپڑ پھاڑ کر دے دیا, تو ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی. اللہ ہمیں اس کا ادراک اور کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا تطعِ الکافرین والمنافقین, اور کفار اور منافقین کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا, ان کی بات نہ مانیے گا. سورت کے شروع میں بھی یہ بات آئی تھی, ودع اذاہم, اور آپ ان کی تکلیفوں پر تکلیف دینے کی فکر نہ کیجیے. وتوکل علی اللہ, کس پر توکل کیجیے؟ اللہ پر. اللہ آپ کے ساتھ ہو تو یہ آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. کچھ ستا لینا الگ بات ہے, کچھ ہلکی پھلکی تکلیف آنا, لیکن واقعی کوئی بگاڑ بیٹھے, یہ ایمان والوں کے مقابلے میں کفار کو نہیں طاقت, بشرطے کہ ایمان والوں کا توکل اللہ کی ذات پر ہو. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ سبحانہ وتعالی کافی ہے بطور ایک احساس کے. ایک حکم درمیان میں طلاق کے ضمن میں ایک بات کے بیان کے حوالے سے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا نکحتم المؤمنات, جب تم نکاح کر لو مؤمنہ خواتین سے, مؤمن عورتوں سے, ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ. مراد رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی, تعلق یا خلوت کا خلوت, تنہائی میں ملاقات کا موقع نہیں آیا, طلاق ہو گئی. تو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا, تو تمہیں کوئی حرج نہیں کہ اسے عدت پوری کراؤ. یعنی اس صورت میں عدت کرانا لازم نہیں, نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور تعلق قائم نہیں ہوا, خلوت کا تنہائی کا معاملہ بھی نہیں, تو ایسی صورت میں طلاق کے بعد عدت نہیں ہے. بس ایک بات یہاں پر بیان ہوئی, باقی طلاق سے متعلقہ امور یا تو آتے ہیں سورۃ البقرہ میں, سورۃ البقرہ رکوع 27 سے 31 میں, اور کچھ باتیں آتی سورۃ طلاق 28ویں پارے میں. فمتعوهن, ہاں کچھ فائدہ دے دو, وسرحوهن سراحاً جمیلا, عمدگی کے ساتھ رخصت کرو. ایسا پیارا دین ہے, اتنی ناخوشگوار صورتحال طلاق کی, اور دین کیا کہتا ہے؟ کو دے دلا کے فارغ کرو, مرد کو کہتا ہے. یہاں تو لینے کی باتیں ہوتی ہیں نا, سارا کچھ دیا تھا, بڑی محبت سے طلاق ہوتی ہے تو روک لیتے ہیں, حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی جیسے تحفہ دیا اور واپس لے رہے نا آدمی, یہ ایسے جیسے کتے نے قے کی اور چاٹنا شروع کر دے, کرائے تائی ایسے ہی یہ معاملہ ہے کہ تحفہ دے کے واپس لینا. یہ جو طلاق ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں واپس کرو واپس کرو, یہ کوئی واپس نہیں ہوتا. جس کو خوشی خوشی مالک بنا دیا وہ مالک بن گئی, اب اس کا ہے سارا. الا یہ کہ وہ خلا کی صورت میں خاتون کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, وہ تفصیلات سورۃ البقرہ میں. صرف ایک نقطہ عرض کروں, مسائل نہیں, فمتعوهن, کچھ دے دلا کے فارغ کرو, وسرحوهن سراحاً جمیلا, عمدگی کے ساتھ رخصت کرو. جو دین اتنی ناخوشگوار صورتحال میں, جبکہ معاملہ ہی ختم ہو گیا, خوبصورتی کے ساتھ معاملے کو ختم کرنے کا حکم دے رہا ہے, تو عام روٹین کے حالات میں وہ دین گھر والوں کے ساتھ کتنا عمدہ برتاؤ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوگا. دوبارہ, اتنی ناخوشگوار صورتحال جب معاملے ختم ہو گیا, اس کو بھی کہہ رہے خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ, وہ دین جبکہ معاملہ روٹین کا ہے, عام حالات میں جبکہ تعلقات قائم ہیں, ان مواقع پر یہ دین کتنے عمدہ برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں, تین آیات میں, اور کچھ خصوصیات ہیں اللہ کے رسول کی جو یہاں پر بیان ہوئی. نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعداد کی پابندی نہیں تھی, ایک آخری مقام پر آ کے روک دیا کہ وہ پڑھ لیں, لیکن عام مسلمان چار, آپ کو 4 سے زائد کی اجازت دی گئی. دو, آپ پر محور کی پابندی لازم نہیں تھی. تین, آپ پر مساوات کی پابندی لازم نہیں تھی. اور یہ کیوں بھائی؟ تو اللہ کے نبی کے ساتھ اور بھی تو معاملات دیکھو جو مخصوص ان کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی کا گھرانہ زکات لے سکتا تھا, صدقہ لے سکتا تھا؟ نہ. تم پر 5 فرض, اللہ کے نبی پر کتنی فرض؟ 6, اور چھٹی 5.5 سے زیادہ. یہ بھی تو بولو. اللہ کے نبی دو دن کا روزہ رکھ سکتے تھے, رکھنے کا اللہ کی طرف سے ان کو اجازت تھی, امت کے لیے اجازت نہیں. دو دن کا سمجھ گئے نا, کیا مطلب؟ مسلسل روزہ. آج صبح سحری کی, شام کو افطار نہیں ہوگا, کل شام کو جا کے افطار کریں گے. امت کے لیے حرام ہے, منع کر دیا آپ نے. اللہ کے نبی رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے معاملات میں خصوصی معاملہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے. امت سحری کے بغیر چوتھے مالے میں بھی جا سکتی ہے, اور معراج کی شب میں بغیر کسی جہاز کے اللہ اکبر. جبرائیل کے محفل سے آگے نہیں جا سکتا, میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے. خصوصیات ہے نا اللہ کے نبی, ان میں سے چند کا بیان یہاں پر. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی وہ آپ کی بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے. وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیک, اور آپ کی وہ کنیزیں جو اللہ نے آپ کو دلوائیں. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک, اور آپ کے چچا کی بیٹیاں, پھپھیوں کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں, خالاؤں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا, اور کوئی مؤمنہ عورت کی اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دے پیغمبر کے سامنے, مرادے کے مہر کا بھی مطالبہ نہ کرے, بشرطے کہ پیغمبر بھی اسے اپنے نکاح میں لینا چاہے, وہ بھی حلال. خالصۃً لک من دون المؤمنین, یا اہل ایمان کے مقابلے میں آپ کے لیے خاص ہے, اے نبی آپ کی خصوصیت ہے, امت وال امت کو تو مہر دینا پڑے گا. قد علمنا ما فرضنا علیہ فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم, ہم کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے, آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور رحیم, اور اللہ غفور ہے رحیم ہے. تو مہر کی پابندی بھی آپ پر نہیں, تعداد کی پابندی بھی آپ پر ایک وقت تک نہیں, ایک وقت تک, کیونکہ آخری آیت جب پڑھیں گے سلسلے میں تو پابندی آئی ہے. اگلی آیت, تیسری بات, ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہے علیحدہ رکھیں, جسے چاہے اپنے پاس رکھیں. باریاں تو آپ نے مقرر کر رکھی تھیں, لیکن مساوات آپ پر لازم نہیں تھی, مگر آپ نے کی. حتیٰ کہ آخری ایام میں آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہا تو بقیہ سے اجازت لی, یا کبھی بی بی سودا جو کہ بیوہ تھی, ویسے بھی بڑھاپا تھا, پھر اللہ کے نبی سے نکاح ہوا, انہوں نے اپنی باری بی بی عائشہ کو ہبا کر دی, تو ٹھیک ہے آپ نے اپنی حد تک کی, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مساوات کی پابندی سے بھی ایکزیپشن دے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء, جس کو آپ چاہیں علیحدہ رکھیں, جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک, اور جس کو آپ نے علیحدہ کر بھی دیا ہو پھر آپ اس کو اپنے پاس دوبارہ طلب کر لیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں, پھر آپ اپنے پاس بلانے کوئی حرج کی بات نہیں. مراد کیا ہے؟ آپ پر مساوات کی پابندی لازم نہیں. ذلک ادنا ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن, یہ اس لیے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں, اور جو کچھ آپ ان کو دیں اس کی وجہ سے وہ سب کے سب خوش رہیں. اللہ یعلم ما فی قلوبکم, اور اللہ جانتا ہے جو آپ لوگوں کے دلوں میں ہے لوگوں. وکان اللہ علیما حلیما, اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے اور بردبار ہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے, لوگوں تمہارے دلوں میں جو کچھ اللہ جانتا ہے. یہ ساری اجازتیں کس نے دی ہیں؟ ہاں اللہ نے. خبردار کوئی برا خیال ہو, وہ بری بات زبان پر کو لانے کی کوشش کرے, اور لوگ لائے ہیں معاذ اللہ, کفار کو لائے. کچھ ظالم دانشوروں نے بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی مسلمانوں میں, اتنے سارے نکاح کیوں کیے, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. تو سب کے جوابات, پہلے نکاح کب کیا, کس سال میں, 25 سال, کس سے, بی بی خدیجہ جو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, ایک یا دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, اور ان کی عمر کتنی تھی, اور جب تک ان کا انتقال نہ ہوا دوسرا نکاح نہ کی. بعد میں ایک ہی کواری ہیں, کون, بی بی عائشہ. اکثر خواتین وہ ہیں جو جہاں دیدہ ہیں اور طلاق یا بیوہ ہیں یا بوڑھی ہیں, ان سے اللہ کے نبی نے نکاح کی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں. حضرت عائشہ سے ہوا تو صدیق اکبر کی محبت اور مل گئی, بی بی حفصہ سے ہوا عمر فاروق کی محبت اور مل گئی, علی کو داماد بنایا اور مل گئی, عثمان کو داماد بنایا اور مل گئی, تو خلفائے راشدین کا معاملہ ہوا. بی بی عائشہ سے 2000 سے زیادہ احادیث کی منتقلی, ام سلمہ سے 300 سے زیادہ احادیث کی منتقلی, ساری ازواج مطہرات کو ملائیں تو آپ کی پرائیویٹ لائف پوری زندگی سب کے سامنے, پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شائستگی کے ساتھ ہم بات کریں گے, امت کے لیے رہنمائی کے لیے سامنے آ چکی ہے. اور کسی یہودی سردار کی بہن صفیہ سے نکاح ہوا تو آپ کے خلاف سازش رک گئی. ابو سفیان کی بیٹیوں میں حبیبہ آپ کے نکاح میں ہے تو ابو سفیان بالآخر ایمان لے آتے ہیں. مختلف قبائل کی عورتوں سے آپ نے نکاح کیے تو ان قبائل کی محبتیں آپ کو حاصل ہو گئی, حمایتیں حاصل ہو گئیں. اللہ اکبر. اور ایک ہندو لکھتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت نکاح پر, میں تو حیران اور دنگ ہوں کہ اتنے سارے نکاح, یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ عام آدمی سے ایک بیوی نہیں سنبھلتی, اس کے حقوق ادا نہیں کر پاتا, شریعت کے حساب سے بات کریں ڈنڈی مارتا ہے, ظلم کرتا ہے. یا مختلف عمر کی خواتین, مختلف علاقوں کی خواتین, مختلف خاندانوں کی خواتین, مختلف مزاجوں کی خواتین, ان سب کو ساتھ لے کر چلنا اور ان لوگوں کی زبان پر شکایت بھی نہ آئے, یہ کمال ہے معجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. اے نبی بس ان کے سوا اور عورتیں آپ کو جائز نہیں. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لیں. نو نکاح ہوئے, دو کنیزیں تھیں جو آپ کے حرم میں آئی تھیں, تو میمونہ اور ماریا رضی اللہ عنہما. تو ایسا نہیں کہ نو نکاح کیے تھے, دو کو طلاق دے کے دو اور کر لیں, ایسا نہیں. بس دیٹس اٹ. نہ مزید کی اجازت ہے, نہ اب آپ اس میں رد و بدل کریں. ولو اعجبک حسنهن, چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے, مزید کسی کا, یعنی یہ پیغمبر میں بھی اس بات کی خواہش تو اللہ نے رکھی, بشری تقاضا ہے. اللہ کے نبی فرماتے بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خوشبو پسند ہے اور عورت پسند ہے. مگر کس تناظر میں؟ عورت انسان یعنی بیوی اگر ہے تو لباس, قرآن نے کہا شرم و حیا کی حفاظت ایک بہت بڑا سہارا. بیوی خدیجہ کا سارا مال کہاں لگا؟ اس مشن کے اندر لگا. اور جب لوگ پریشان کرتے تو سہارا کہاں سے ملتا؟ ظاہری اعتبار سے بی بی خدیجہ سے ملتا رضی اللہ عنہا. اس تناظر میں وہ ایک عورت زندگی بھر کا سہارا بنتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ہیں, چاہے وہ بھی لڑکا ہی ہو پاس ہوا, پیچھے ماں رات بھر جاگتی رہی پڑھانے کے لیے, صبح جلدی اٹھانے کے لیے, اسکول تو جاتا تھا تیرا ٹیفن رات سے تیار ہوتا تھا, تیرا تھرموس ہے بچوں سن رہے ہو نا, رات کو تمہارا تھرموس اس نے رکھا, تم نے پیشاب کر کے گدے گندے کیے, اس نے تمہیں سردی کی رات میں بھی اپنے جسم سے لگا کر رکھا, اور کیا کچھ نہیں کیا. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کبھی ماں, کبھی بہن بھی ہو سکتی, کبھی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. فلاں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, کس نے سکھایا؟ بیٹی نے سکھایا. ایسی بھی بیٹیاں ہیں اور بیوی بھی ہوا کرتی عام طور پر. تو اے نبی چاہے ان کا حسن کتنا ہی آپ کو متاثر کرے مگر نہیں. الا ما ملکت یمین, سوائے اس کے جو کنیزوں کا معاملہ ہو اس کی گنجائش تھی, بی بی ماریا بی بی میمونہ کا معاملہ آیا, لیکن بقیہ پابندی لگا دی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی. اس میں دلجوئی کس کی ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات کی. سورہ تحریم پڑھی تھی نا, سورہ تحریم میں کیا تھا؟ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول طلاق دے دیں اور اللہ ان سے بہتر دے دے, کسی کو طلاق دی نہیں دی, کیا مطلب؟ پڑھا تھا نا ایک سلا کورس میں, ان عورتوں ان ازواج مطہرات کی دل جو یہ ساری صفات میں اور اللہ کے رسول بدلیں گے نہیں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بس اس کے بعد مزید نہیں. تو اب باقی ساری عورتوں میں سے ان عورتوں کو یہ شرف ملا کہ وہ رسول اللہ کے حرم میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دلجوئی اور مزید کس کی ہو رہی ہے؟ ازواج مطہرات کی بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, بے شک اللہ سبحان اور اللہ سبحان و تعالیٰ ہر ہر شے پر نگاہ رکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. اچھا جی, اب آیت نمبر 53 ہے, معاشرتی ہدایات میں سے ایک ہدایت. اور حجاب کا لفظ, حجاب بڑے بڑے دانشمن سارے وجن پر آ کر کہتے ہیں کوئی قرآن میں حجاب کا حکم نہیں. پتہ نہیں کب بختوں نے قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اگر نظر بھی ڈالے تو لفظ حجاب واضح طور پر اس آیت کے اندر موجود ہے. آئیے پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انا, پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا. گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ. سورہ نور میں بھی پڑھا تھا نا, لیکن شروع میں بتایا تھا کہ احزاب پہلے آئیے 5 ہجری میں اور نور بعد میں. احزاب میں نبی کے گھر کو سامنے رکھا گیا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, یہاں سے معاملہ شروع ہو, اور نور میں اس کو عام امت تک لے جایا گیا تاکہ سب لوگ ان احکامات پر عمل کریں اور نمونہ پیغمبر کے گھرانے سے ان کے سامنے آ چکا ہو. یہ ترتیب سمجھ آ رہی؟ احزاب پہلے اور نور بعد میں. تو دیکھو نبی کے گھر مت جایا کرو, نبی کے گھروں میں مت جایا کرو. کتنے بڑے گھر تھے؟ حجرے, یاد ہے نا, بات تھوڑی سی ہو چکی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو حجرے. مگر اس صورت میں کہ تم کو, اور اتنے پیارے لگے اللہ کو حجرے کہ اللہ نے حجرات, سورہ حجرات نام رکھا نا, نام ہی رکھ دیا ان حجروں کے اوپر, اللہ اکبر. مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا, بلایا گیا تھا 8 بجے، اول تو پابندی ہمارے ہوتی نہیں ہے، 5 بجے سے آ کے بیٹھ گئے. ارے بھائی ابھی وہ تیاری کریں گے کہ آپ کو انٹرٹین کریں گے، شربت بھی پلایا اور یہ بھی پلایا وہ بھی پلایا، پھر 10 بجے کھانا ملے گا. ایسا نہ کرو، پہلے سے جا کے نہ بیٹھو. فرمایا ولکن اذا دعیتم، مگر یہ کہ جب تمہیں دعوت دیجیے تب پہنچو اور ٹائم پر پہنچو. یہ کیا 9:30 بجے لکھا شارپ، اور 11:30 بجے کھانا کھول لیں، جھوٹ وعدہ خلافی. ایک صاحب نے پابندی لگنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب نے لکھا 11:30 بجے کھانا، لوگوں نے کہا یہ کیا، بولے میں جھوٹ کیوں بولوں، میں خود نہیں آؤں گا 10 سے پہلے، آپ کو کیوں بلاؤں، کیوں لکھوں 9:30 جھوٹ. صحیح ہے بھائی، تب 11:30 سے زیادہ کیا آپ دیر ہوگی. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، آپ بھی نہیں آؤ گے بھائی، میں بھی شاید جلدی نہ ہوں، ٹرینڈ ایسا ہے، لیکن میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. ایک دفعہ ایک نکاح تھا 10 بجے، ہوا 12:15 بجے. میں نے اس کیا کہ معذرت چاہتے ہیں کہ عیسوی تاریخ کے مطابق تو نہیں، قمری تاریخ نہیں، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے بھی معاملہ بدل چکا ہے. نومبر کی 5 کو مثال کے طور پہ 10:30 بجے رات کو نکاح تھا، یہ نومبر کی 6 لگ چکی ہے، 12:15 بجے نکاح ہو رہا ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہیں. کیوں جھوٹ بولے بھائی، کیوں وعدہ خلافی کریں، ہمت کر کے ایک دو دفعہ ٹرینڈ سیٹ کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمت نہیں ہے تو جھوٹ نہ لکھیں، لکھیں 11:30 بجے بلائیں گے، ٹھیک ہے، وہ 12 کی پابندی کا اگر خوف ہے 11 بجے بلائیں گے، آدھے گھنٹے میں سرو ہو جاتا ہے، باقی دکھا لیتے لوگ، ختم ہو گئی بات، جھوٹ نہ بولیں. ولکن اذا دعیتم، لیکن یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے تب آؤ. فادخلوا، آگے داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، جب کھا لو. فانتشروا، تو جاؤ چلے جاؤ. ولا مستأنسین للحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ. اب گپے مار رہے ہیں بیٹھ کے، گھر والوں کو سمیٹنا بھی ہوگا اور بھی کام کاج ہوں گے. چلیے آج کل کے گھر تو 2-4 کمرے کے تو ہوتے ہی ہیں نا، 2-3 کمرے کے تو ہوتے ہی ہیں. وہاں کیا تھا، یہ بی بی زینب کا ولیمہ چل رہا ہے، ایک حجرا، اب بی بی زینب نے چادر اوڑھی ہے، دیوار کی طرف پردہ کیے بیٹھی ہے منہ کر کے، ایک کمرے میں پردہ ہو رہا ہے، اور آج 36 کمروں کی حویلی میں بھی پردہ کرنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، کراچی کی بات کرو، ایک کمرے میں پردہ ہو رہا ہے، ایک حجرے میں پردہ ہو رہا ہے، اور ایک بڑے کمرے میں بھی ہوا، پردہ لگا دیا، مرد ادھر عورتیں ادھر، 1.5 کمرے کا گھر تھا، پردہ لگ گیا، ختم ہو گئی بات. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اینڈ ویئر دیر از نو ول دیر کین ناٹ بی اینی ول. خواہش ہوگی، ارادہ ہوگا، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، 1-1.5 کمرے کے گھر میں بھی پردہ کرنا ممکن ہو سکے گا، اللہ میں توفیق دے. تو بھائی چلو کھانا کھا لیا جاؤ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، وہ تم سے جھجک محسوس کرتے ہیں. اللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا. تم نبی کا ٹائم ضائع کر رہے ہو، باتوں میں لگے بیٹھے ہو، جاؤ گھر جاؤ اپنا کام کاج کرو، تاکہ نبی اپنے کام کرے، اپنے فرائض ادا کرے. اور نبی نے کو سونا ہوتا ہے رات کو، کچھ آرام کرنے کے بعد کیا کرتے ہو، تہجد میں کھڑے ہو جاتے، کیوں اس کا ٹائم ضائع کرتے ہو. تو یہ ہے جو ادب اللہ کے نبی کے گھر سے شروع ہوا، اب یہ امت کے گھروں میں بھی آنا چاہیے. بلایا گیا اس وقت آئے، بات چیت بھی کریں، گپ شپ بھی لڑائیں، لیکن گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ایسے بیٹھے اور لیٹے نہ رہ جائیں کہ ان بیچاروں کے لیے مصیبت بن جائے، پھر مہمان رحمت کے بجائے زحمت بن جائے، یہ رویہ اور روش نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. حجاب آ گیا، یاد رہے گا سورہ عذاب آیت 53، سیدھا سیدھا حجاب کا لفظ آیا. اور پیغمبر کی بیوی سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ خطاب اولاً کس سے ہو رہا ہے، صحابہ کرام، انبیاء کے بعد معزز ترین طبقہ کون سا، صحابہ کا. منافقین ایک طرف ہٹا دیں، ان کی بات نہیں کر رہا، معزز ترین طبقہ انبیاء کے بعد صحابہ، اور اس کائنات میں معزز ترین خواتین کون، رسول اللہ کی ازواج مطہرات. کتنے پاکیزہ لوگ، مگر حکم کیا ہو رہا ہے، نبی کی بیویوں سے بھی کچھ مانگنا ہے تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا. آگے پڑھیں، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے. اللہ اکبر، نبی کی بیویاں، نبی کے مقدس صحابہ، ان سے پاکیزہ تر کون ہوگا انبیاء کے بعد؟ نہیں، ان کے قلوب کے لیے بھی تمہارے قلوب کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں بڑا اعتماد ہے اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بچیوں پر، بھیج رہے ہیں کیسے کیسے اداروں کے اندر، اور ان اداروں کے نام چھوڑ دیجئے، کیمپس کا ٹائم ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے میکڈونلڈز کے اندر باہوں میں باہیں ڈال کر گھوم رہے ہیں، شاپنگ مالز کے اندر، یہ سارے شاپنگ مالز کھلتے تو ہیں 12-1 بجے جا کر، مگر ان کے ریسٹورینٹ کھل جاتے ہیں 10 بجے سے. کوئی سی ویو میں گھوم رہا ہے، کوئی پیزا ہٹ کے اندر نظر آ جائے گا، کوئی ایکسپریس کافی میں نظر آ جائے گا، اور ایک طوفان بدتمیزی کا معاملہ چل رہا ہے سارا. یہ ہمیں بڑا اعتماد ہے، اللہ کو پیغمبر کی بیوی پر اعتماد نہیں؟ اللہ کو پیغمبر کے صحابہ پر اعتماد نہیں؟ اور ہماری بچیاں ہمارے بچے اتنے زیادہ پاکیزہ ہیں ان سے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ دے اور ان تقاضوں کو جاننے کی، ماننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے اس دور میں شرعی پردہ، بہت بڑا جہاد ہے، مگر بہت بڑا اجر بھی ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. جو ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کر رہی ہیں اللہ ان کو استقامت دے، اور جو بیٹھی ہیں اور اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے تو اللہ کا کلام سننے کے لیے آئی ہیں، اللہ ان کے دلوں کو نرم فرمائے. انہی محفلوں سے خواتین لوٹ کر گئی ہیں، ہمیں معلوم ہے دور قرآن کی محفلوں سے گئی ہیں، آنسوؤں کے ساتھ گئی ہیں، اور وہاں بیٹھی ہوئی پردہ کرنے والیوں سے کہہ کر گئی کچھ ہے تو ہمیں دے دو، چادر دے دو، کوئی برقع دے دو، کوئی عبایا دے دو، کوئی نقاب ہے تو دے دو. کبھی کبھی تھا بھی ایکسٹرا، یہاں مجھے پتا نہیں ہے، ڈیفینس اکیڈمی میں تو رکھتی ہیں ہماری ماں جو ضعیف خواتین ہیں، کہ جب کسی کے دل میں کوئی داعیہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کو گفٹ کر دیں. 1000-1200 کا ہی ہوگا نا، 500 کا ہوگا، 200 کا ہوگا، 400 کا، 600 کا، جتنے کا بھی ہے یہ خرچ جائے گا تو کس کی راہ میں جائے گا؟ اللہ کی راہ میں جائے گا. اللہ ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو استقامت دے، جو کر رہی ہیں انہیں اور استقامت دے، اور اگر کہیں کسی میں کچھ کوتاہی ہے سن لیا تو اللہ ان کو استقامت دے اور آگے بڑھ کر پورے شرعی پردے کا اہتمام کرنے کی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب ان سے تم سوال کرو، کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، حجاب کے پیچھے سے مانگو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے قلوب کے لیے بہتر ہے، پاکیزہ تر ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرنا. اس کے پیچھے منافقین کی شرارتیں ہیں جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے. رسول اللہ کی ازواج امہات ہیں امت کے لیے، ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ان کے بعد. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ بات اللہ کے نزدیک بہت ہی برا اور بڑا بھاری معاملہ ہے. اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی یعنی پوشیدہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تو ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. تمہارے اندر، لوگوں کے اندر، منافقین کا بھی ذکر آ رہا ہے، آگے بھی آئے گا، اگر کوئی بدنیتی ہے، برے ارادے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اسے جانتا ہے. جیسے البقرہ میں بہت ہلا دینے والی آیت آتی ہے، البقرہ 285. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تو حساب لے لے گا. کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن، ان پر، ان عورتوں پر اپنے والد سے پردہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں، نہ اپنے بھائیوں، نہ اپنے بھتیجوں، نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی عورتوں سے، نہ کنیزوں سے. بتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس پر گواہ ہے. یہ بات سورہ نور میں آ چکی ہے، یہ چھوٹی سی لسٹ ہے. ایک خاتون اپنی زیبائش کا اظہار اپنے والد کے سامنے، بیٹے کے سامنے کر سکتی ہے، اس سے مراد ہے کہ چہرے کو کھول کر سامنے آ سکتی ہے، اپنا چچا، اپنا ماموں، بھتیجا، بھانجا، ٹھیک ہے، لیکن نہ محرم کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں ہوگا. یہ بات ہم نے کہاں پڑھی تھی؟ سورہ نور میں. وہاں لسٹ طویل ہے، آیت 31 میں، ٹھیک ہے، اور وہاں بتایا گیا تھا کہ اس لسٹ آیت نمبر 31 والی کو مکمل کیا جائے گا نساء کی 23 اور 24 سے ملا کر، نساء کی 23 اور 24 سے ملا کر اور اس سے ملا کر. تو چچا بھی آ گئے، مامو بھی آ گئے. دیور، دیور کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ وہ موت ہے، بخاری شریف کی حدیث، ٹھیک ہے، وہاں احتیاط زیادہ ہے. یہ باتیں پچھلی نشست میں جب سورہ نور کا مطالعہ ہوا تھا آ چکی ہیں. یہ لسٹ چھوٹی ہے، نور کی 31 میں بڑی ہے. یہ نور کی 31 اور نساء کی 23 24 ملائیں تو قرآن میں لسٹ مکمل ہوتی ہے، اور دیور کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اور سالی کا ذکر بتایا تھا. مولانا یوسف جانی صاحب سے پوچھا کسی نے رحمت اللہ علیہ، بھائی سالی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا حدیث کہتی ہے دیور تو موت ہے، تو سالی کو، زور سے بولو نا، قیامت سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا اس کو. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی صلات اور سلام بھیجو, صلات و سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام ایسے کہ جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے, صلات و سلام. آج ہم لوگوں نے بس اسی کلاس کی حد تک بات ہو رہی ہے, کن کے لیے مخصوص کر دیا ہے؟ بریلوی حضرات کے لیے. کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا البریلیون صلوا علیہ وسلم تسلیما؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام ہے تو ایمان ہے, صلاۃ و سلام نہیں تو ایمان نہیں. باقی مجھے پتا ہے, نہیں وہ والا نہیں پڑھیں گے, وہ والا نہیں پڑھیں گے. نہ پڑھو بھائی, جون سا والا پڑھنا ہے وہ تو پڑھے نا. بعض اوقات کسی ایک طبقے یا گروہ کی مخالفت کی وجہ سے بسا اوقات ہم خود صحیح اور حق والی بات کو فراموش کر دیتے ہیں. چھوڑ دیجئے اگر ان سے ہمیں اختلاف ہے تو اپنی جگہ, لیکن کیا صلاۃ و سلام کے پڑھنے سے اختلاف ہے کسی کو؟ ہم کیوں کمی کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود, منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں, تین بددعائیں کی, کس نے؟ جبریل امین نے. ایک بدعا کیا تھی؟ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا آپ کا اے نبی نام آئے اور وہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا بخیل اور کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو درود شریف کا اہتمام فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے, مسند احمد کی روایت, اللہ 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے, اللہ 10 نیکیاں لکھتا ہے, اللہ 10 درجات بلند کرتا ہے, اللہ 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ, آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں دعا میں ایک تہائی درود شریف پڑھ لوں تو کیسا؟ کہا پڑھ لو. میں دو تہائی پڑھ لوں تو کیسا؟ کہا پڑھ لو. کہا میں پورا درود ہی پڑھوں دعا میں کیسا؟ کہا تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اب اسے دعا میں درود شریف پڑھتے تھے صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ فرماتے عمر فاروق بھی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ بھی, دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان جب تک کہ دعا کے آغاز اور اس کے اختتام پر درود کا اہتمام نہ کر لیا جائے. ٹھیک, اور ہم اور آپ اللہ کے رسول کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اتنے بڑے احسانات ان کے اوپر, ہمارے اوپر. اللہ بھی ملا تو ان کے ذریعے سے ملا, دین ملا, ایمان ملا, قرآن ملا, ہدایت ملی, اسلام ملا ان کے ذریعے سے. اتنے بڑے ہمارے محسن اعظم, کچھ ہے ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما, تو اپنی سلامتیاں نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے. ہاں, اتباع اور اطاعت والا میدان تو کھلا ہے, وہ کام کرنا ہے اطاعت اور اتباع والا, مگر جو احسانات ان کے ہم پر ہم کچھ دے سکتے ہیں ان کو سوال ہی پیدا نہیں. تو اللہ ہمیں کثرت درود کا اہتمام کرنے کی توفیق دے, اور جمعے کی شب اور جمعے کے دن زیادہ اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی ہے رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اب ایک بڑا پیارا نکتہ ہے تو ڈاکٹر غلام حسین ملک صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ٹچ اس میں بریلی حضرات کا لگتا ہے, مگر اگر ہم اپنے آپ کو یہ ہال میں بند کر لیں گے تو بہت سا خیر جو کہیں اور سے مل سکتا ہے اسے محروم ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ایک آیت پڑھی تھی نا, آیت نمبر 43. آیت 43 میں کیا تھا؟ اللہ رحمت بھیجتا ہے, فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے گا. اللہ کی رحمت ملے تو گمراہی کی تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف آنے کا امکان ہوگا. اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ابھی حدیث بتائیے نا, 10 مرتبہ اللہ رحمت حاصل کرے گا, ایک ہی رحمت کی نگاہ ڈال لے کتنی بڑی بات. تو درود کا کثرت سے اہتمام ہمیں ایک نورانیت بھی دے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے تو گمراہی کس سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آنے کا بھی ذریعہ وہ بات بنے گی انشاءاللہ. اور خاص طور پر جن لوگوں کے مزاج میں ذرا سختی ہوتی ہے نا, غصہ, سختی, آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا اور حماقت ہی ہوتی ہے, وہ لوگ درود شریف کا اہتمام زیادہ کریں, اس سے بڑی نرمی پیدا ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے عاملین یا دیندار قسم کے علماء, دیندار علماء جو کچھ وظائف پڑھنے کو دیتے ہیں, وہ بحث الگ ہے, مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ اول و آخر درود شریف. وہ اسی لیے ذرا جو بات میں سختی ہے, شدت ہے, اس میں نرمی آ جائے. تو ہمارے مزاجوں میں سختی آ جاتی ہے نا خامہ خاں کی, الٹی سیدھی مردانگی ہم عورتوں پر نکالتے ہیں, بچوں پر نکالتے ہیں. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں نہیں آتا. اللہ کے نبی کو غصہ کہاں آتا تھا؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا تھا. ہمیں غصہ کدھر آتا ہے؟ مرچ زیادہ ہو گئی, نمک کم ہو گیا, ہے نا, اے بیجا غصہ آتا ہے. تو جہاں غلط غصے آتے ہیں ہمارے, اس کو کنٹرول کرنے میں, اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنے میں درود شریف کا اہتمام انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ مفید رہے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بیٹا سلیم بھائی سے پوچھئے کیا نماز ہم 1 بجے پڑھیں گا پھر اگلا مرحلہ ہوگا؟ یہ پوچھ کیا جائے گا اگلا مرحلہ وہ آپ کو خود بتا دیں گے. اعوذ باللہ. جی ان الذين يؤذون الله ورسوله, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو یہ اذیت دیتے ہیں, لعنهم الله في الدنيا والآخرة, اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی, واعد لهم عذابا مهينا, اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. منافقین کی طرف بھی اشارہ, اور گھر والوں کو تنگ کرنا, ان پر انگلیاں اٹھانا, ان پر لانتان کرنا, کامنٹس پاس کرنا, جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دے اللہ کی طرف سے لعنت ہے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیے جائیں, اور دنیا سے آگے آخرت میں ذلت والا ان کے لیے عذاب ہوگا. جزاک اللہ. جی اور ایزا پر کچھ باتیں آگے اور پڑھیں گے انشاءاللہ آخری رکوع میں, رسول اللہ کو ایزا دینے کی بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, اور جو لوگ مؤمن مردوں اور عورتوں کو ایسی تہمت لگاتے جو کام انہوں نے نہیں کیا, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, تو انہوں نے بہتان اور بڑا واضح گناہ اس کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا. بہتان کہاں لگا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. پہلے یہ آیت آ گئی ہے, متنبہ پہلے کر دیا, پھر وہ حرکت ہوئی تو دو رکوع میں تفصیل دے دی اس کی. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ احزاب پہلے آئی اور نور بعد میں. یا ایھا النبی, آیت 59 آ رہی ہے پردے کے حوالے سے, آخری آیت اس سورت کی, ٹھیک ہے؟ پہلے 32 آئی تھی, بعد میں نرمی کا انداز, ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال آئے. 33 میں کیا آئی تھی؟ عورت کا اصل ٹھکانہ گھر. اور 53 میں کیا آئی؟ حجاب کے پیچھے سے مانگو. اور اب کیا آ رہی ہے؟ جلباب. کیا آ رہی ہے؟ جلباب. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, فرما دیجئے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر سے اپنی بڑی چادروں کو لٹکا لیں. اپنے اوپر سے اپنی بڑی چادروں کو لٹکا لیں. کچھ ترجمے آپ کو ملیں گے گھونگٹ نکالنے, ٹھیک ہے؟ گھونگٹ کیسا؟ جو اندرون سندھ میں ہندو عورتیں نکالتی ہیں. اتفاق ہوا ہے کبھی؟ میری پیدائش اندرون سندھ کے ایک علاقے کی ہے, سجاول کی, جو ہمارے ماموں کا گھر ہے, اس کے بعد سارا علاقہ ہندوؤں کا ہے. آج تک ان ہندو عورتوں کی شکل ہم نے نہیں دیکھی, ایسا گھونگٹ نکال کے چلتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا تو یہ ہے اصل میں پردہ. جی ابھی کی بات کر رہا ہوں, 1974 کی بات نہیں کر رہا جب میں آیا تھا دنیا میں, ابھی کی بات کر رہا ہوں. آج تک ان ہندو عورتوں کی ہم نے شکل نہیں دیکھی, گھونگٹ پورا نکلا ہوتا ہے. تو ہمارے مفسرین نے گھونگٹ نکالنے کا ترجمہ بھی کیا, یا اوپر سے لٹکا, اس کو میں عرض کروں گا ابھی انشاءاللہ. اوپر سے لٹکا لیں اپنی بڑی چادروں کو. چند باتیں سمجھ لیجئے گا. خطاب کس سے؟ نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو تلقین کرنے کے معنی میں؟ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. عربی میں جمع کم سے کم کتنے کے لیے آتی ہے؟ اہل تشیع ایک ہی بیٹی مانتے ہیں, کون؟ بی بی فاطمہ. اللہ تعالیٰ جمع میں بیٹیاں مانتا ہے, کس کی مانے؟ اہل تشیع کی مانے, اللہ کی؟ اللہ کی مانیں گے. اللہ کہتے بنا تو کم سے کم کتنی ہوئی, لیکن ثابت کتنی ہے تاریخی طور پر؟ 4. تو اپنی بیویوں سے فرما دیجئے, اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے, اور ونساء المؤمنین مسلمانوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے. لیجئے جناب سب کا آگے بیان, جو پہلے چل رہا تھا نا ازواج مطہرات, ازواج مطہرات, تو لیجئے ازواج مطہرات بھی آ گئیں, بنات مطہرات بھی آ گئیں, بیٹیاں اور اہل ایمان کی عورتیں سب آ گئیں. اب یہ سب کے لیے حکم بھی ہے. کیا؟ یدنین علیہن. دنیا کسے کہتے ہیں؟ قریب کی شے کو. ادنا اسی سے مونس, ٹھیک ہے؟ دنیا قریب کی شے. اور آپ کے علم میں انگلش میں بھی ورب کے ساتھ پوزیشن چینج ہو معنی بدلتے, لک آفٹر, لک ان ٹو, ٹھیک ہے نا, گیو ان, گیو اپ, جیسے جیسے پریپوزیشن بدلتا ہے مفہوم بدلتا ہے نا. عربی میں حروف جار لگتے ہیں, ورب کے ساتھ فعل کے ساتھ حرف جار لگے گا تو معنی بدلیں گے. وہ معنی کیا ہے؟ یدنین علیہن. ادنا علا جب آئے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں لٹکانے کے, قریب کرنا, لٹکانا. صحیح, قریب کرنا, لٹکانا. من جلابیبہن, اپنی جلباب میں سے. جلباب واحد ہے, جلابیب جمع ہے. وہاں کیا تھا؟ خمرہن. کیا الفاظ ہیں؟ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن. سورہ نور آیت 31. خمار کی جمع خمر, وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے بکل مار لیں. یہ پرانی اردو، چادر کو لپیٹ لیں سینوں کے اوپر، سر بھی ڈھاپا، سینہ بھی، چہرہ کھلا ہے، کھلا ہے کس کے سامنے؟ محرم کے سامنے، کوئی حرج کی بات نہیں، نہ محرم کے سامنے جائے تو چھپائے. وہاں خمر تھی، وہ بھی چادر ہے، مگر سر ڈھاپ لیا، سینہ ڈھاپ لیا، اتنی بڑی چادر نہیں کہ پورا جسم چھپ جائے، چھپ جائے. خمار کی جمع خمر، نور 31، جلباب کیا ہوتی ہے؟ جس سے سارا جسم چھپ جائے، سارا بدن چھپ جائے، جلباب کی جمع جلابی. ٹھیک ہے. اما عائشہ نے کیا کہا؟ بخاری کی روایت، اور وہ واقعہ اس والا واقعہ، کہاں سے واپسی تھی؟ غزوہ بنی مسلف سے. جب وہ صحابی آئے نا جو پیچھے رہ جانے والوں کو لے کر آتے تھے، یاد آ رہے نا، صفوان بن معطل ان کا نام، رضی اللہ عنہ. اما عائشہ کہتی، بخاری کے الفاظ چہرے کا پردہ والی کتاب میں موجود، فخمرت عنہ، فخمرت وجہی عنہ بجلبابی، میں نے چھپایا اپنے چہرے کو، میں نے ڈھانپا اپنے چہرے کو ان سے، اپنی جلباب سے. چہرہ بھی چھپ گیا اس کے اندر، جلباب کا لفظ بھی آ گیا اس کے اندر. ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام ہیں، ان کے صحابہ نے پوچھا، بتائیں نا کسے کہتے جلباب؟ کھڑے ہوئے پوری چادر لپیٹ کے دکھائی، صرف ایک آنکھ کھول کے دکھائی، ایک رائے کی دوسری آنکھ بھی کھول کے دکھائی، تبھی گنجائش نکلتی، باقی پورا بدن چھپا کر دکھایا. امام ہے تفسیر میں، صحابہ میں کون؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ ہے جلباب. اور ابن عباس سے لے کے آج تک مفتی امام شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبندی مکتب فکر، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی خاص مکتب فکر نہیں، پیر کرم شاہ الازہری بریلوی مکتب فکر، حافظ یوسف صلاح الدین اہل حدیث مکتب فکر، مولانا احمد رضا خان بریلوی بریلوی مکتب فکر، اہل تشیع میں سے طالب جوہری اینڈ سو آن، سارے کے سارے آج تک والے عظیم اکثریت اس پر متفق ہے کہ جلباب وہ جو بدن کو چھپائے، جس میں چہرہ بھی چھپایا جائے گا. کچھ باتیں نور میں کی تھیں، زینت کا اظہار ایک عورت فلاں کے سامنے کر سکتی ہے، تو اس کا دوسرا مطلب ہے فلاں کے سامنے نہیں کر سکتی. فلاں کی لسٹ دی گئی ہے اسی لیے کہ ان کے سامنے کر سکتی ہے، تو بقیہ کے سامنے نہیں کر سکتی. تو نہ کرنے کا مطلب کیا؟ زینت اور آرائش کا سب سے زیادہ موقع ہے خاتون کے، جس کے وجود میں کہاں؟ چہرے پر. آخر لوگ ہمارا چہرے ہی تو دیکھتے ہیں، انورٹڈ کوما. سارے کاسمیٹکس کی مارکیٹنگ کا سلوگن یہی تو ہے نا، ہے نا، کیسے مسکرا رہے آپ لوگ جی. تو آخر لوگ ہمارا چہرے تو دیکھتے ہیں، اسی کو تو نمایاں کیا جاتا ہے. کبھی کسی خاتون کے پیر کو دیکھ کر کسی نے طے کیا کہ مجھے نکاح کرنا ہے اس سے؟ کسی نامے دار کی اہلیہ، سوری معاف کیجئے گا، کسی نامے دار کی والدہ نے، بہن نے کسی خاتون کے صرف ہاتھ اور پیر کو دیکھ کر کبھی طے کیا کہ نکاح اس کا ہمارے بیٹے سے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہوا کبھی؟ چہرہ دیکھ کے تو طے کیا جاتا جی. ہاں میں نے تو آپ کو اہل عرب کی بھی دے دی، اور میں نے آپ کو قرآن کی مثال دے دی. مقصد یہ ہے کہ وہ ایرانی ہو کہ افغانی ہو، پٹھانی ہو کہ کراچی والا ہو، مقصد ہے جسم کو چھپانا، جس میں چہرہ بھی چھپے گا. یہ مقصد ایک بڑی چادر سے ہو جائے تو ٹھیک، شٹل کاک سے ہو جائے تو ٹھیک، نقاب سے ہو جائے تو ٹھیک، اور ابایا ہو الگ سے ٹھیک، فائن. دستانے بھی پہنے، حرم میں جو خواتین ہوتی ہیں کبھی دیکھا انہوں نے دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، پاؤں میں جراب بھی ان کی ہوا کرتی ہے، اصل پردہ جو سعودیہ کے علماء بھی مانتے ہیں. یہ غلط ہے جو کوٹ کرتے ہیں عربوں کے اندر، پردہ نہیں، غلط کوٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کیا فرماتے ہیں ہمارے علم میں ہیں، اور ان کے پیچھے دلائی شیخ البانی کے، وہ بھی ہمارے علم میں ہیں. شیخ البانی کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بہت کوٹ کرتے ہیں، مگر خود اہل حدیث علماء نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کو قبول نہیں کیا کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں، بلکہ شیخ کی اپنی بیوی پردہ کرتی تھی چہرے کا، اور اپنی کتاب میں بھی لکھا انہوں نے، کہا شاید میری بیٹی بھی کر لے گی، مجھے توقع ہے، لیکن وہ لازم نہیں سمجھتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتے ہیں میں لازم نہیں سمجھتا، اس سے ڈبیٹ ہو سکتی ہے، ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن اس مسئلے پر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے کو درست نہیں سمجھتے. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کہا، ہماری آئی آر ایف کی ایک میٹنگ تھی، 17 خواتین شریک تھی، جن میں سے 14 نے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا. بھائی روکا تو نہیں نا؟ تو بہرحال پوری امت کی عظیم اکثریت اس پر متفق ہے. باقی دلائل چہرے کا پردہ نامی کتاب میں، مباحث چہرے کا پردہ نامی کتاب میں، اعتراضات کے جوابات چہرے کا پردہ نامی کتاب میں ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. پہلے تو اس کا تذکرہ سورہ نور کے بیان میں آ چکا ہے، کافی ہے اور بھی چاہیے؟ تو ادنا اعلی، اس میں ایک دلچسپ مسئلہ، لوگ کہتے ہیں چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، ارے بھائی لٹکانے کی بات آئی نا، اوپر سے لٹکاؤ، ادنا اعلی اوپر سے لٹکاؤ. یہ خاتون کا اوپر کہاں سے شروع ہوگا؟ کندھے سے یا سر کے بالوں سے؟ اور کوئی کہتا نہیں اگر کندھے سے شروع ہوگا چہرہ کھلا رکھے تو گردن اڑا دو پھر اس کی. صحیح, کہاں سے شروع ہوگا لٹکانے کا معاملہ؟ اوپر سے, اس کا اوپر تو سر سے شروع ہوتا ہے. آپ کو اگر چہرہ کھلا رکھا جائے گا وہ اوپر نہیں ہے, گردن اڑا دو, باقی جسم لے جاؤ اپنے ساتھ لے, اگر رکھنا چاہو تو رکھ لو. یہ ذرا ایک لائٹ ورڈ میں اس کا جواب تھا. اللہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیویوں کو, گھر والیوں کو توفیق دے. یہ باتیں ان محفلوں میں آ کر سننا بڑے جی گردے کا کام ہے, اور آ کے سن لینا بڑی بات ہے, پھر اعتراف کر لینا یہ بھی بڑی بات ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے, بہت حقیر سی, جو کہ علماء کی بھی ہے, اعتراف کے ساتھ ابھی اگر کوشش جاری ہے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو وقتی پریشر کی وجہ سے معاشرے کی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آج ایک بہن چادر پر آ گئی, ہم کہیں گے کل اللہ کرے وہ ابایا پر آ جائے. آج اسے ہیڈ اسکارف لے لیے تو ہم اپریشیٹ کریں گے, یہ نہیں کہ اس کو بھگا دیں گے, کوئی نہ بھگائے. جیسے جس نوجوان نے بھی شیف ہلکا ہلکا رکھا ہے, یعنی کہ داڑھی ہلکی ہلکی رکھی ہے, اپریشیٹ کریں گے. وہ دل میں بڑھے گی تو وہ چہرے پر بھی بڑھ جائے. بھگانا نہیں ہے, جتنا کر لیا کسی بیٹی نے بہن نے اس کو اپریشیٹ کریں. آ کے سن رہی ہے بڑی بات ہے, آج سنے گی کل اللہ دل میں بٹھا بھی دے گا, کل پرسوں توفیق بھی دے دے گا, لیکن اس کو توجہ دلاتے رہے مناسب انداز سے, اور جتنا ہو رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. ایک دن میں تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا اور ہم ایک دن میں بگڑے بھی نہیں. تو یہ سارے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے نرمی سختی کے حسین امتزاج کے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اصلاح کی کوششیں کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. جی آگے لکھا ہے ذالک ادنا یعرفنا فلا یؤذین, یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے, تکلیف نہ پہنچائی جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال دیتے ہیں, ایک دو بہنیں ایک اسکرٹ کے اندر چل رہی ہے سڑک کے اوپر اور دوسری اسلامک حجاب کے اندر ہے, زیادہ نگاہیں کس پر اٹھیں گی؟ زیادہ لوگوں کی حوث بھری نگاہوں کا نشانہ کون بنے گی؟ اسکرٹ کے اندر, جو اپنے آپ کو دعوت نظارہ دینے کے لیے مارکیٹ میں لے کر آ گئی. ہاں وہ جو برقعے والی ہے نا, پہلے بات ہو چکی ہے, اس کا برقع اتنا لش قسم کا نہ ہو کہ خماخواہ لوگ نظر اٹھے, سادہ برقع ہونا چاہیے. یہ جو کڑے ہوئے برقعے بڑی مشکل سے ملتے ہیں, مل جاتے ہیں الحمدللہ, میری اہلیہ کو بڑی مشکل سے ملا, ملتے ہی نہیں, یہاں سے کڑا ہوا وہاں سے کڑا ہوا, یہ ہے اور وہ ہے سب کچھ ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. اور اس کا بڑا ریشمی قسم کا چمکتا دمکتا لباس, وہ کپڑا اب پورا حجاب کیا ہوا ہے لیکن خامخواہ دعوت دی جا رہی نہیں, سادہ سا ہونا چاہیے بس, اس میں بھی احتیاط ہو. لیکن بہرحال اصول اعتبار سے ایک وہ خاتون جو حدیث کے مطابق لباس پہن کر بھی بھرنا ہے وہ جا رہی ہے, اور ایک خاتون حجاب لے کر چل رہی ہے, ظاہر بات ہے کہ کس پر نگاہیں اٹھیں گی؟ یہ جس نے حجاب کا اہتمام. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پردہ دار خواتین کو بھی راستے میں تنگ کیا جاتا ہے, تو پھر ایک ہی بات ہوگی, پردہ کرو یا نہ کرو, پھر تو وہی بات ہوگی, بات سے بات نکلے گی. لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا, لوگوں کی نگاہ تو پڑتی ہے, تو پھر جیبوں میں پیسہ کیوں رکھتے ہیں؟ کھول کے رکھتے ہیں, فائدہ کیا؟ پھر تجوری میں زیور کیوں چھپاتے ہیں؟ فائدہ کیا؟ رکھ دی. لوگ کہتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں نا جس چیز کو, تو اس کی حوث بڑھتی ہے, تو عورتیں جو پردے کے اندر ہوتی ہیں ان کو زیادہ تنگ کیا جاتا ہے. تو بھائی اپنے گھروں کی تجوریاں خالی کر دو, لوگوں کو تو بڑی حوث ہے چوری کرنے کی ہمارے اور آپ کے ڈاکے ڈالنے کی, ہماری آپ کی جیبوں میں اور گاڑی کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے, بڑی رقم ہوتی ہے گاڑی میں سیٹ کے نیچے ڈالتے, میں بھی ڈالتا ہوں آپ بھی ڈالتے ہوں گے اگر ہوتی ہے تو, تو پھر سارا کچھ کھلا کر دیں. یہ کوئی دلیل نہیں اس کے اندر, دلیل اصل ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے ماننا پڑے گا, باقی ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے ضمنی ہیں. صحیح. اور جنتی عورت کا لباس کیسا ہوگا؟ حور مقصورات فی الخیام. ارے بھائی وہاں خیموں میں ہوگی جنتی عورت, لؤلؤ مکنون, پوشیدہ رکھے ہوئے خوبصورت موتیوں, اس کو نکال کر باہر کر دیں سی وی سے, اس کی خوبصورتی ختم, جتنا پوشیدہ وہ اتنا خوبصورت ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں, اب بھی بہرحال زیادہ ٹارگیٹ ان کو کیا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, معذرت کے ساتھ, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, وہ عورتیں جو برائی کی دعوت دینے والی ہیں بن گئی ہیں, وہ بھی پردہ کر لیتی ہیں. کیوں؟ ان کو بھی پتا ہے اس میں پروٹیکشن ہے ہمارے لیے, کوئی دیکھ نہ لے. یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر پروٹیکشن ہے. تو ایسی الغلط کام کرنے والیاں اگر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے, تو دیندار عورت کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ بن جائے. یہ پرانے سوالات پلیز مت لے کر آئیے. صلوات و سلام بھیجنے کا صحیح طریقہ کیا؟ آپ کو جو سلام پڑھنا آتا پڑھیے, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اور درود ابراہیمی سب سے بہترین ہے. سب کو معلوم حج کے موقع پر چہرے کا پردہ ہے یا چھوٹ ہے؟ حج کے موقع پر آپ اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہیں, اس کے کئی امکانات ہیں. پی کیپ کہتے نا, یہ پی کیپ اس طرح کی جو آگے تھوڑا سا نکلا ہوتا ہے حصہ, اس پہ لٹکا کر بھی بہت سے خواتین پردہ کرتی, نمبر ایک. نمبر دو, میں نے عرض کیا تھا یاد ہے سورہ نور میں, یہ سوال غالباً آیا ہوگا کہ چہرہ پر پردہ پوری رات اگر پڑا رہے تو ایک خاتون پر دم واجب ہوتا ہے، ٹچ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے عرب کے کئی مفتیان کرام نے کہا فتنے کا دور زیادہ ہے، خواتین چھپائیں، ٹھیک ہے، باہر جب نکلنا تو چھپا لیا، پوری رات اگر چھپا کے چہرے کے اوپر کپڑا لگا رہے تو دم واجب ہوگا۔ ارے بھائی دم بھی دینے کو حرج کی بات نہیں، کہ جیب اجازت دے، لیکن فتنے کا معاملہ ہے چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ عرب کے کئی مفتیان کرام نے اس کی گنجائش دی ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے دو چار گھنٹے کے لیے باہر نکلنے کا چہرے پہ رکھا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہلکا پھلکا صدقہ دے دے کام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی مسئلہ پھر چہرے کا حج پہ تو نہیں چھپایا جاتا، تو اس کا جواب بھی پہلے دیا جا چکا ہے کہ حج کے موقع پر کپڑا ٹچ نہ ہو، جیسے میں ٹوپی نہیں پہنے گا نا، عورت کے چہرے پہ کپڑا ٹچ نہ ہو۔ اماں اسے کہتی ہم بھی جاتے قافلے آتے لکڑی کے اوپر پردہ لٹکاتے، قافلے گزرتے لکڑی پہ سے کپڑا ہٹا لیا کرتے تھے۔ آج علماء اجازت دیتے ہیں کہ چھپا لو اور تھوڑا بہت صدقہ ہے وہ دے ڈالو تاکہ عفت اور حیا کی حفاظت کا اہتمام رہ سکے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو چھوٹ کا معاملہ، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں حج پہ تو نہیں تو پردہ ویسے بھی نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے حج میں، اس کا مطلب کہ عام حالات میں لگے گا نا، تبھی منع کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہ چھپائیں، اس کا مطلب ہے عام حالات میں چھپانا ہے، تبھی منع کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ کہیں کہ یہاں پہ چھوٹ ہے تو ویسے بھی چھوٹ ہونی چاہیے، تو حج پہ تو حالت احرام میں خوشبو بھی نہیں لگائی جا سکتی، وہ خوشبو بھی لگانی چاہیے۔ اور اگلا مسئلہ بتاؤں گا تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ تعلق زوجین منع ہے نا احرام کی حالت میں، تو کیا پوری زندگی تعلق زوجین منع ہو جائے گا تو شادی کہے گا کرے گا آدمی بھائی؟ تو یہ دلیل درست نہیں ہے۔ چہرے کا پردہ نامی کتاب میں اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اچھا جناب ہمیں تھوڑی سی اسپیڈ کو، ٹھیک ہے، باقی تفصیلات اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ جی ذالک، یہ آیت 59 پڑھ رہے ہیں، ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے، انہیں ایزا نہیں پہنچایا جائے۔ کیا پہچان لیا جائے؟ شریف زیادہ ہیں، شریف زادیاں ہیں، ان کے اندر ٹیمپٹیشنز کا معاملہ نہیں، دے کین ناٹ بی پلیڈ وتھ، دے کین ناٹ بی ٹارگیٹڈ۔ جی آپ کچھ فرما رہے ہیں، جی دو تین صورتیں ہیں نا، اوپر سے کپڑا اگر ڈھاپا تو بعض اوقات اتنا وہ بعض خواتین اس میں سوراخ بنوا لیتی ہیں، تو ایک یہ کہ کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا اور نظر بھی آتا، ورنہ خاتون چلے گی کیسے سڑک پر؟ ایک نمبر دو، بعض کا وہ نقاب کا پردہ کچھ پتلا ہوتا ہے کہ نظر آ جاتا ہے ان کو، دیکھنے والی کو۔ نمبر تین، جب ابن عباس جو کہ تفسیر میں امام ہیں اور وہ اس کی وضاحت فرما رہے عملاً، تو صحابی کا قول بھی اہمیت رکھتا ہے اگر رسول اللہ کا قول ہمارے سامنے واضح طور پر موجود نہ ہو۔ تو ابن عباس نے بتایا ایک آنکھ کھول کر، ایک رائے کے مطابق دونوں آنکھیں کھول کر، جب ابن عباس نے بات سمجھا دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی گنجائش نکلتی۔ واللہ اعلم۔ جی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد منافقین جو معاشرے میں شرارتیں کرتے تھے ازواج مطہرات کے حوالے سے، کچھ انہوں نے برائیاں کی، معاذ اللہ لانتان کی باتیں کی، ان کو سختی کے ساتھ اللہ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی۔ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور والمرجفون في المدینہ، اور مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑانے والے، اگر ان حرکتوں سے باز نہ آئے، افواہیں پھیلاتے تھے منافقین مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں وہ نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ یہ حرکت، یہ دھمکی کسے ہے؟ منافقین کو، نبی آپ کو اور آپ کے ذریعے مسلمانوں کو، ان کے پیچھے لگایا جائے گا اگر باز نہیں آئے تو، مراد اقدام ہوگا ان کے خلاف، یہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے۔ جیسے قریشہ کا معاملہ ہوا نا، کتنا سخت اقدام ہوا، اگر یہ حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے ان کے خلاف بھی کوئی اقدام ایسا ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر پھر یہاں پر ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں گے لعنت زدہ ہوں گے، اخذوا پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ ایسا اقدام ہوا نہیں ہے منافقین کے خلاف، بارہ کلمہ گو تھے لیکن بڑی سخت وعیدیں اللہ کی طرف سے ضرور ان کے لیے آئی ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، جو لوگ پہلے گزر چکے ان کے بارے میں اللہ کی یہی سنت، یہی طریقہ رہا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں کوئی تغیر نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعة، آپ سے لوگ قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، بے شک اے نبی آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ فرما دیجئے کہ تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب آ چکی ہو، اتنی قریب ہے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا وساعت کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، اور شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی برابر کر کے آپ نے جمع کر کے دکھائی، اور یہ قیامت ہے جو پوری زمین پر آئے گی. دوسری قیامت کون سی ہے جی؟ جو آپ کی اور میری ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے. کون سی؟ ہماری آپ کی موت آئی، معاملہ ختم. اللہ ہمیں اس سے پہلے تیاری کی آخرت کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. لا یجیدون ولیا ولا نصیرا، نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار. استغفر اللہ. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں. الٹ پلٹ کرنا سمجھتے ہیں؟ جب کباب تلتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈالا، یہاں سے سیک گیا، اب اس کو ڈالا، پھر ادھر کیا، دوبارہ سیکا، اس کو ادھر کیا، دوبارہ سیکا. یہ وہ ان کے چہروں پر آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی، ہم نے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. اس دن کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس دن تو بڑے بڑے کافر اور جابر بھی مان لیں گے، کوئی فائدہ نہیں، مہلت آج ہے ماننے کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سردار اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے. ولعنهم لعنا كبيرا، اور ان پر بڑی لعنت فرما دے. اللهم اجرنا من النار. یہ بڑے چھوٹوں کا تصور بار بار قرآن دیتا ہے. اندھی تقریر کرنے والے اپنے لیڈروں کی، رہنماؤں کی، جو کہہ دیا مان لیا، پیچھے پڑے رہے ان کے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کیا. کل سارے کے سارے اس طرح کے لوگ بڑے بننے والے، اور ان بڑوں کی اندھی تقریر کرنے والے، پیچھے چلنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کو فراموش کرنے والے، سارے جہنم میں ڈالے جائیں گے. آخری رکوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ایذا دی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اس سے کہ جو ان لوگوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے نزدیک تو وہ بہت ہی بے آبرو اور عزت والے ہیں، بہت ہی آبرو والے اور عزت والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائے گی، جیسے سورت میں رسول اللہ کو ایذا پہنچانے کا بیان آ رہا ہے نا، ایک ایذا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اجتماعی سطح پر جب قوم نے قتال کا انکار کیا، سورت مائدہ آیت نمبر 24، جہاں قوم نے کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ آپ جائیے، آپ کرب جائیے، ہم تو یہ بیٹھے آپ جا کے قتال کیجئے. وہ اجتماعی سطح پر ایذا تھی، منافقین بھی ایسے کام کرتے رہے. ایک انفرادی سطح پر ایذا ہے، جو یہاں رسول اللہ کا بھی ذکر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب موسیٰ علیہ السلام کا. بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ستر کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے اپنے آدائے پوشیدہ کو چھپانے کا. لوگوں کے اندر بے حیائی عام تھی، لوگوں نے کہا ہو ان کے اندر کوئی عیب ہے، اس لیے چھپ کر ایسا معاملہ کرتے ہیں، اس طرح کے عیب انہوں نے لگانے کی کوشش کی. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی آبرو اور عزت والے ہیں. اگلی دو آیات 70-71، یہ خطبہ نکاح میں تلاوت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہوگا انشاءاللہ، بیٹا آپ لوگوں کا بھی نکاح ہوگا. جب چار آیتیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، یعنی سنائی جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران 102، پھر نساء آیت 1، اور پھر یہ احزاب 70 اور 71. اور جب آپ نے سورہ تغابن پڑھی تھی منتخب نصاب میں، وہاں ان کو لسٹ ڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے، سورہ تغابن آیت 16 کے زمن میں منتخب نصاب میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. دلہا دلہن کے لیے، زوجین کے لیے، سب کے لیے زندگی بھر کی ہدایت، اللہ کا تقوی اختیار کرو. نمبر 2، وقولوا قولا سدیدا، زبان صحیح استعمال کرو، درست استعمال کرو. ذرا بد کلامی ہوتی ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، زبان درازی، زبان کی غلط استعمال سے گھر، دوستی، کاروبار، رشتہ داری کے اندر پھوٹ پڑتی. حدیث میں آیا تو مجھے زبان و شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، ترمیزی میں ہے، سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کی زبان کا غلط استعمال ہوگا. یہاں حکم دیا گیا مقولو قولا سدیدا، بات کو صحیح اور درست. کیا ہوگا؟ زبان کنٹرول میں رکھو گے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. دلہا دلہن کو بھی ہدایت دی جاتی ہے، شریک محفل لوگوں کو بھی اور ہم سب کو بھی ہدایت ہے. کیا کامیاب کون ہے اللہ کے ہاں؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو رشتے طے کرتے ہوئے بھی کیا دیکھو ہے؟ تنخواہ 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، مکان 4 کمرے کا ہے کہ بنگلہ ہے؟ نا، اس سے زائد کیا دیکھو؟ اللہ کی اطاعت کرنے والا والی ہے کہ نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے امانت کو آسمان و زمین و پہاڑوں پر پیش کیا تو ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اٹھا لیا. کیسا ہے انسان؟ انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جاہل ہے. امانت کیا ہے؟ اس پہ کئی اقوال. کیسے پیش کی؟ زمین و آسمان پہاڑوں کو اللہ بہتر جانے. متشابہات آرا میں 2-3 آرا ہیں، ایک روح کی امانت، ایک وحی کی امانت، ایک خلافت کی امانت. ڈاکٹر صاحب نے روح کو ترجیح دی، اب بارہ ہم ان کے شاگرد ہیں، ہم تینوں کو ملا کر بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ. روح انسان میں پھونکی گئی، خلیفہ بنایا گیا، خلافت آ گئی. خلافت کا کانسٹیٹیوشن وحی الہی ہے جس کی آخری شکل اب کیا ہے؟ قرآن حکیم. دوبارہ روح انسان میں پھونکی گئی، اشرف المخلوقات بنایا، خلافت دے دی اس کو، خلیفت، خلافت آ گئی، خلافت کی ذمہ داری آ گئی. خلافت کا کانسٹیٹیوشن کہاں سے ملے گا؟ اس کے اصول کہاں سے ملیں گے؟ وحی الہی سے، وہ روح محمدی نے قرآن کی سورت مسلم کی. تو امانت میں خلافت بھی آ گئی، امانت میں روح بھی آ گئی، امانت میں وحی بھی آ گئی. یہ جو فرمائے کہ انسان ظالم اور جاہل، ہاں روح سے پہلے ظالم اور جاہل، روح مل گئی روح کے تقاضے فراموش کرے تو پھر ظالم اور جاہل، روح مل گئی روح کے تقاضوں کو مانے، وحی الہی کے تابع رہ کر اور ان تقاضوں پر عمل درآمد کرے تو اشرف المخلوقات بھی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جی جی بالکل، اسی اختیار کی وہ جو جب روح پھونکی گئی تو خلافت کی ذمہ داری ڈالے گی، بالکل صحیح، اور اختیار دے کر زمین پر بھیجا گیا، اما شاکر و اما کفور. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. جی انہ کان، سب تو ڈر گئے، کیا لمیا آپ کے ہمیں دے رہے ہیں؟ اب یہ کیسے ہوا؟ یہ متشابہات میں سے. انسان ظالم اور جاہل ہے روح سے پہلے، روح کے بعد اگر روح کے تقاضے فراموش کرے تو بدترین مخلوق ہے. لہم قلوب لا یفقهون بها، آذان لا یسمعون بها، اعین لا یبصرون بها، اولئک کالانعام بل هم اضل. آراف 79، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں، بلکہ جانور ان سے بھی بدتر. کیوں؟ روح مل گئی، تقاضے فراموش کرو تو جانور سے بدتر ہو جاؤ گے. ثم رددناه اسفل سافلین، اس وقت انسان پھر ظالم اور جاہل. آخری آیت ہے بھائی، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. اب یہ گروہ بن جائیں گے، بنیادی طور پر 2 گروہ ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان. ہاں حزب الشیطان میں ایک طرف کافر و مشرک ہیں اور ایک طرف منافقین جو آسین کے ساتھ ہوتے ہیں. روح کے تقاضے اختیار کو استعمال کر کے یا تو کوئی صحیح رخ پر ہوگا تو اللہ کی رحمت کا مستحق، اور جو صحیح رخ اختیار نہیں کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرق مردوں اور عورتوں کو، ويتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ نظر کرم فرمائے، مہربانی فرمائے اہل ایمان مردوں اور عورتوں پر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ سورہ عذاب کی تکمیل ہوئی. جی سوال آ گیا تھا، وہ میں نے پہلے بھی نہیں دیا تھا جواب، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. میں نے عرض کیا کہ اس سالہ کورس میں یہ بات 12 آ چکی ہے، سورہ جمعہ میں 2 رکوع میں جمعے کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تلقین کی گئی. اسی طرح سورہ بقرہ میں آئے حج کے بعد بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تلقین کی گئی. سورہ عنکبوت میں آئے قرآن کی تلاوت، سورہ عنکبوت آیت 45، قرآن کی تلاوت کا ذکر بھی ہے، نماز کے قائم کرنے کا ذکر بھی ہے، اس کے بعد بھی ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. تو نماز، زکاۃ، نماز، حج، دیگر فرائض کے ساتھ اور بعد بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. اور سورہ عنکبوت آیت 45 میں تلاوت اور نماز کے بعد کہا گیا ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. تو کثرت سے ذکر کیسے ہوگا؟ نماز اس کے آداب مقرر ہیں، تلاوت کے بھی کچھ آداب مقرر ہیں، یہ سب بھی ذرائع ہیں نماز ذکر الہی کی حصول کے لیے. لیکن ذکر میں ایک اور شے ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں. آپ کی بتائی ہوئی دعائیں مخصوص اوقات کی، کھانا پینا لباس، گھر کی آمد و رفت، بیت الخلاء کی آمد و رفت، مسجد کی آمد و رفت، سواری وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اذکار، ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، مراد ان کے لیے کوئی خاص آداب مقرر نہیں ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جب چاہیں جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے معذرت کے ساتھ، ہے نا، چلا الٹا پڑ جائے گا، یہ کر لیے تو وہ ہو جائے گا، فلاں کی زیادت، ان میں کوئی ایشو نہیں. تو شارٹ کٹ ہے اللہ کے مستقل ذکر کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اذکار. ٹھیک، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، لیکن ذکر ایک ہوتا ہے پورے وجود سے، جیسے آپ نے شکر میں پڑھا تھا سورہ لقمان میں، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر پورے وجود سے بھی ہوتا ہے. اس اعتبار سے جان لیجئے کہ اللہ کا ذکر دل سے بھی ہوگا، اللہ کا ذکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوگا، اور اللہ کا ذکر پورے وجود سے ہوگا. پورے وجود سے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت، یہ اللہ کا ذکر ہے. ترازو کی دندی سیدھی رکھی ہوئی ہے، ٹیڑھی نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ٹیڑھی کر رہا ہے تو اللہ کو بھول گیا، اللہ کا ذکر نہیں ہوا. ماں باپ کے ساتھ رویے میں بھی اللہ کا ذکر ہو، بڑا نہ بن جاؤں وہ بڑے ان کا ادب کروں، بیوی کے ساتھ بھی، سمجھ رہے، اسی طرح حکمران بیٹھا ہوا ہے مسجد حکومت پر، وہاں پر بھی اللہ کا ذکر اسے کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اللهم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی اخواننا ولی اخواتنا ولی جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، ہماری بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، اور اپنی جناب سے ہم سب کو رحمت عطا فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. اللہم انا نسألک رضاك والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ، ہم تو سے تیری جنت اور تیری رضا کا سوال کرتے، اے اللہ تیرے غضب اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کرتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آہد کے عذاب سے سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.